السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ نمل سے آغاز کریں گے. اور الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. سورہ نمل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ آ رہا ہے کہ وہ وادی نمل سے ان کا گزر ہوا تھا. نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے، تو یہ گویا اس سورت کا ایک کرامتی نام ہے. چار انبیاء کرام کا تذکرہ اس سورت میں آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام. اسی طرح تشکیل بھی آلائی اللہ کی نعمتوں کے اور قدرتوں کے ذکر سے اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور آخر میں پھر مشرکین سے کشمکش اور تذکیر بالآخرہ پر جو ہے سورت کا اختتام ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی آیات میں قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کا بیان آ رہا ہے. تاسین یہ حروف مقطعات ہیں، اصل معنی اللہ کو معلوم ہے. تلک آیات الکتاب، بے شک یہ آیتیں ہیں اس قرآن کی. وکتاب مبین، اور جو کہ واضح کتاب ہے. خدا و بشرا للمؤمنین، اور فرمایا کہ یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. آگے پھر فرمایا الذی یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز. ویؤتون الزکاۃ، ادا کرتے ہیں زکات. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهِمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے. تو پہلے قرآن کی اس میں جو آپ دیکھیں گے اوصاف، اس میں اسے قرآن کو کتاب مبین کہا گیا، نمبر دو ہدایت کا ذریعہ کہا گیا، نمبر تین تمام مومنین کے لیے بشارت کہا گیا. اور پھر یہ کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کی جو اوصاف یہاں بیان ہوئے وہ بھی تین بیان ہوئے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب باقی قرآن سے محروم رہنے والوں کا بیان آ رہا ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، بس ہم نے آراستہ کر دی ان کے لیے ان کے اعمال، اور بس وہ اس میں سرگردہ ہیں، برے اعمال کرتے رہتے ہیں، اسی میں لگے ہیں. ہم نے کہا تھا ام یون جو ہے یہ اندھے کو کہتے ہیں، آنکھ کے اندھے کو، اور ام ہن آ جائے تو یہ عقل کے اندھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اولئک الذین لہم سوء العذاب، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہوگا بہت برا عذاب بوقت موت. وہم فی الآخرت ہم الاخسرون، اور یہی لوگ آخرت میں انتہائی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور یقیناً آپ کو دیا جا رہا ہے یہ قرآن، یہ بڑے حکمت والے اور صاحب علم یعنی اللہ کی طرف سے. آگے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور خصوصاً ان کا جو مدین سے مصر واپسی کا جو واقعہ ہے وہ ذکر ہو رہا ہے. اس قالا موسیٰ لے آلی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے انی آنست نارا، بے شک میں دیکھتا ہوں آگ. سآتی کو منہا بے خبر، اور میں بھی لاتا ہوں تمہارے پاس کوئی خبر. او آتی کم بے شہاب قبص، یا پھر لاتا ہوں کوئی دہکتا ہوا انگارا. لعلکم تستلون، تاکہ تم بھی ہاتھ سیکھ لو. تو پیچھے واقعہ پورا گزر چکا ہے، اور آگے بھی ایک سورت آئی سورہ قصص، اس میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ذکر ہے. لیکن ہم جانتے ہیں پیدائش کے بعد تو جو پرورش ہوئی وہ فرعون کی محل ہوئی، یہاں تک کہ جوان ہو گئے تھے، یہ قبطی کا قتل ہو گیا ان کے ہاتھوں، وہ قتل خطا تھا، کوئی ارادہ بھی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اس میں پھر یہ جو ہے مدین چلے گیا، دس برس مدین میں رہے. اب مدین سے واپسی کا سفر ہے، اور وہاں سے واپس آ رہے ہیں، اور صحرا میں ہم نے بات کی تھی کہ دن میں انتہائی گرم ہوتا ہے، رات میں انتہائی سرد ہوتا ہے، تو سب ٹھنڈ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ واپسی کے سفر میں ہیں، اور انہوں نے دیکھا ایک پہاڑ پر آگ جلتے ہوئے، تو کہا کہ میں یہاں کوئی تو ہوگا جس نے آگ جلائی ہے، تو اس سے کوئی پتہ بھی کر لیتے ہیں رستے کا، اور کچھ انگارے بھی لاتے ہیں اس سے ہاتھ سیک لیں گے. اب وہ جب آگ لینے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے شرف ہم کلامی حاصل ہو گیا. فلما جا لودیا ان بورک، جب وہ آئے اس کے پاس تو آواز دی گئی کہ مبارک ہو من فی النار و من حولہا، جو اس آگ میں اور جو اس کے ارد گرد ہے. تو ایک درخت تھا جس پہ آگ لگی ہوئی تھی، لیکن خاص بات مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آگ اسے جلا نہیں رہی تھی، دیکھنے میں آگ ہے لیکن وہ جلا نہیں رہی، اور اسی درخت کے پاس سے اللہ کی گویا آواز آئی. تو پہلے سے سمجھایا جاتا تھا کہ درخت اللہ نہیں ہے، آواز یہاں سے آ رہی ہے، اللہ وہاں ہے. اب اسے بہت آسان ہے، موبائل میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ آدمی نہ جانے کہاں بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ موبائل میں سے آواز آ رہی ہے تو یہی اللہ ہے، تو یا یہی وہ آدمی ہے. تو درخت سے آواز آ رہی ہے لیکن وہ اللہ کی آواز ہے، وہ ایک انسٹرومنٹ بنا ہوا ہے بیچ میں ذریعہ ہے، جیسے ہم فون استعمال کر لیتے. تو آواز یہ آئی کہ بہت مبارک ہے جو اس آگ میں ہے، وہ درخت تھا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، ارد گرد کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ پہاڑ. وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ تمام جہانوں کا رب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یقیناً میں ہوں اللہ اور زبردست و کمال حکمت والا. والقی عصاک، اور فرمایا کہ ڈال دیجئے اپنی لاٹھی. فلما رآہا تہتز کأنہا جان، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا وہ سانپ ہو. ولا مدبرا ولم یعقب، تو پیٹ پھیر کر جو ہے دوڑ لگائی موسیٰ علیہ السلام نے، اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نہ ڈریے. انی لا یخاف لدی المرسلون، اب بے شک نہیں ڈرتے ہمارے سامنے جو ہے وہ رسول. الا من ظلم، مگر وہ جس نے ظلم کیا ہو، ڈرنا اسی کو چاہیے جس کے اوپر کوئی بات نہ تھی، آپ تو اللہ کے بلجزین ہیں. ثم بدل حسنا بعد سوء، اور پھر بدل یعنی تو میں پھر ہم بدل دیتے ہیں اس نیکی کے بعد برائی کے. فإنی غفور رحیم، اور بے شک ہم بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اب یہ پہلا معجزہ تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ اس لاٹھی کو جان کہا گیا. جان جو ہے دبلے پتلے سانپ کو کہتے ہیں جو بہت پھرتیلا ہو، ورنہ اس کے لیے ثعبان کا لفظ بھی آیا، اور وہ جو ہے بڑے اژدہے کو کہتے ہیں. تو یہ بات ہوئی تھی پہلے بھی کہ ابتدا میں وہ پھرتیلا سانپ بنتا تھا، پتلا دبلا، پھر وہ آہستہ آہستہ اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا، اور دونوں کوالٹیز تھیں، دیکھنے میں موٹا اژدہا تھا لیکن حرکت میں بہت پھرتیلا تھا. تو اب دوسرے معاوضے کا ذکر آ رہا ہے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اللہ نے حکم دیا کہ ڈالیے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں. تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اب وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے. فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، بس آپ جائیے نو معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے جو قوم کی طرف. اب وہ دو تو یہ ہو گئے، ید بیضا اور عصائے موسیٰ، اس کے علاوہ جو باقی ساتھ ہیں وہ جو اس قوم پر پھر بعد میں پیدل پہ عذاب کی شکلوں میں بھیجے گئے. طوفان تھا، ٹڈیاں تھیں، اور مینڈک اور جوئیں اور خون، اور اسی طرح تحت سالی اور پھلوں کا نقصان، یہ سب ملا لیں تو اس طرح نو چیزیں لے کر اللہ نے بھیجا. انہم کانوا قوماً فاسقین، اور بے شک وہ لوگ نافرمان لوگ ہیں. آگے قوم کی ہٹ دھرمی کا ذکر. فلما جاءتہم آیاتنا، پھر جب وہ لے آئے ان کے پاس ہمارے معجزے، مبصرتاً بالکل واضح، قالوا هذا سحر مبين، تو وہ کہنے لگے تو کھلا جادو. وجحدوا بها، پس انہوں نے انکار کیا ان کا. واستيقنتها انفسهم، حالانکہ بات تسلیم کر لی تھی اور یقین کر لیا تھا ان کے دلوں نے. ظلما وعلوا، اور انہوں نے جو انکار کیا ظلم اور جو ہے زیادتی اور تکبر میں کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھیے کیسا وہ انجام فساد کرنے والوں کا. اب یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو واقعات آ رہے ہیں، اور اس میں انداز جو ہے وہ قصص النبیین کا ہے، نبی کے اپنے جو ہے زندگی کے واقعات. اس میں کوئی قوم سے کوئی جھگڑا اور وہ جو قوم کی طرف سے رد کرنا اور رسول کا پیغام پہنچانا وہ شکل نہیں ہے. ایک واقعہ جو ہے وہ وادی نمل سے گزرنے کا، اور دوسرا بڑا دلچسپ واقعہ جو ہے وہ ملکہ سبا کا آ رہا ہے. تو پہلے وادی نمل کا واقعہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے دیا تھا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو خاص علم. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ، اب ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے بہت سے مومن بندوں پر. تو علم القضاء اور علم السیاسہ یہ بیان ہوتا ہے کہ فیصلے کرنے کا اللہ نے خاص ملکہ دیا تھا، اور پھر حکومت چلانے کا خاص جو ہے انہیں نوازا تھا ہونے سے. اس لیے 40 برس تک حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، اور وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام 40 برس تک ان کی حکومت رہی، وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے اللہ کے. تو فرمایا کہ یہ خاص علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا اور اس پر انہوں نے شکر ادا کیا. اب فضائل سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. نمبر 1، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوئے سلیمان داؤد علیہ السلام کے. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور انہوں نے کہا ہے لوگوں، علمنا منطق الطير. نمبر 2، ہمیں دی گئی ہے، ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولیاں. تو پرندے جو بھی باتیں کر رہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سمجھ جاتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ گفتگو بھی فرماتے تھے، آگے ذکر آ رہا ہے. اور نمبر 3، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، یعنی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں حکومت چلانے کے اعتبار سے وہ سب دیا ہے. اور ہم تو جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ایسی ہے جیسی نہ پہلے کسی کو دی گئی نہ بعد میں دی گئی، یعنی صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی بلکہ ہواؤں پر حکومت تھی، جنات پر حکومت تھی، پرندوں پر حکومت تھی. تو یہ اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی. آگے جو ہے اس عظیم لشکر کا ذکر آ رہا ہے. وحشر لسلیمان جنودہ، بلکہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا، فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، اور بے شک یہ تو اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے. تو سب کچھ مل کر اس پر انبیاء کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی شکر گزاری کرتے تھے. ہمیں جتنی نعمتیں ملتی ہیں ہم جو ہے شکر نہیں کرتے، کفران نعمت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی شکر کی توفیق عطا فرمائے. تو اب اس واقعے کا ذکر ہے وادی نمل سے گزرنے کا. فرمایا وہ حشر لسلیمان جنودہ، اور پھر جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر. من الجن والانس والطیر، جو جنوں پر انسانوں پر پرندوں پر مشتمل تھے. فہم یوزعون، پس وہ تقسیم کر دیے گئے تھے ٹولیوں میں، جیسے بٹالینز ہوتی ہیں، اب مختلف قسم کی بٹالینز میں جو ہے وہ تقسیم تھے. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ آئے ایک میدانوں میں چونٹیوں کے. قالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا، ان واقعات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مادہ پرستانہ لوگوں پر یہ صورت بہت بھاری ہے، کیونکہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے وہ اپنی سوچ اور عقل تک جن کی بات محدود ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کیسے ممکن ہے چونٹی بات کرے. حالانکہ اب جا کر یہ بات کھل گئی ہے کہ انسیکٹس میں جو ہے چونٹی ہے جو وربل کمیونیکیٹ کرتی ہے ایک دوسرے سے، لوگوں نے اس پہ تحقیق کی اور پورا اب اس پہ بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ واحد انسیکٹ ہے جو کمیونٹی کی صورت میں رہتا ہے، جیسے انسان ایک کمیونٹی کی صورت میں رہتا ہے، اور ان کے کام ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. کچھ چونٹیاں ہیں جو رس جمع کرتی ہیں، کچھ جو ہے اسٹور کرتی ہیں، کچھ جو ہے وہ فائٹرز ہیں. جیسے کوئی مسئلہ آتا ہے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جبڑوں والی اور جو ہے کوئی خاص قسم کی جو ہے وہ چونٹی آ جاتی ہیں، یعنی فوج علیحدہ ہے، اور جو زخمی ہو جاتے ہیں انہیں اٹھا کر لے جانے والی چونٹیاں علیحدہ ہوتی ہیں. تو جس طرح انسان کام کرتے ہیں کمیونٹی میں، مختلف چیزیں انسانوں نے بانٹی ہے، اسی طرح یہ چونٹیاں جو ہیں باقاعدہ ایک کمیونٹی کے طور پر رہ رہی ہوتی ہے، میں کئی چیزیں ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، ان کی کمیونیکیشن ہے یہ باقاعدہ جو ہے وربلی کمیونیکیٹ کرتی ہیں، باقی حالانکہ اور انسیکٹ جو ہے ایسے نہیں. تو یہاں ذکر آ رہا ہے، تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم و شان لشکر آ رہا ہے، اور ابھی مفسرین کہتے ہیں کہ 3 میل دور تھا وادی نمل سے، یا یہ جو چونٹی بات کر رہی ہے اس سے، ابھی گویا داخل ہی ہوئے تھے وادی نمل میں، اور یہ چونٹی نے اسی وقت جو ہے باقی چونٹیوں سے کہا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں گھس جاؤ اپنے بلوں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں کچل نہ ڈالیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر. وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. جو منکرین حدیث اور پھر اسی طرح جو بالکل ہی مادہ پرست ذہن والے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نملہ تو ایک قبیلہ تھا اور وہاں کا ایک شخص ہے جس نے آواز لگائی. تو بھائی یہ کیا بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، انسان بلوں میں رہتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے. چلے بڑا لشکر ہے، ہو سکتا ہے انسانوں کو کچل دے، لیکن انسان کو کچل کر چلے جائیں پوری آبادی کو، پتہ بھی نہ چلے لشکر کو. تو یہ خود قرآن کے الفاظ اپنے مہمن ہیں، اور یہ غلط بات ہے. چونٹیوں کا یہ ذکر آ رہا ہے اور وہ جو ہے کہہ رہی ہے، اور پھر اس پہ دیکھیں ری ایکشن کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. فتبسم ظاہرا من قولها، بس وہ مسکرائے اور ہنسے اس کی بات پر. کہ اللہ تعالیٰ نے مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 میل دور تھے اور چونٹی کی آواز میں اور آپ بالکل کان لگا کے بھی سنے تو ہمیں آواز نہیں آتی، لیکن 3 میل دور اللہ نے انہیں سنا دی، اس کی بولی بھی انہوں نے سمجھ لی، اور اس کو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. فرمانے لگے وہ مسکرائے ہنسے اس کی بات پر. وقالا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، اللہ کی انعمت علیہ وہ نعمتیں جو آپ نے فرمائی ہیں مجھ پر، والا والدیا اور میرے والدین پر، ون عمل صالحا ترضاہ اور مجھے توفیق دیجئے کہ میں ایسے نیک کمال کروں کہ آپ راضی ہو جائیں، وادخلنی برحمتک اور مجھے داخل فرمائیے اپنی رحمت میں، فی عبادک الصالحین اور مجھے داخل کیجئے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں. بہت عمدہ دعا ہے، آگے پھر یہ ایک دفعہ دہرائی جائے گی. تو یہ تو وادی نمل کا ذکر ہو گیا، آگے اب ملکہ سبا کا ذکر آ رہا ہے اور دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کیا گیا اور وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اچانک انہوں نے ایک کمی محسوس کی، اس کا ذکر آ رہا ہے. فتفقد الطیر پس انہوں نے تفتیش کی پرندوں کی، فقال ما لی لا ارى الهدهد کہنے لگے یہ کیا ہے، مجھے یہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین کیا وہ غائب ہے یا تو کسی اور پرندے کے پیچھے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، ورنہ ایسا لگ رہا ہے وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ کہاں ہے. تفتیش کرنے حضرت سلیمان علیہ السلام، لا اعذبنه عذابا شدیدا اور میں ضرور اسے سزا دوں گا بہت سخت سزا، اولا اذبحنه یا میں اسے ذبح کر ڈالوں گا، اولا یاتینی بسلطان مبین یا وہ لے آئے میرے پاس کوئی واضح وجہ. تو تین میل دور سے چونٹی کی آواز سن لی اور حدود کا پتہ نہیں کہا ہے. تو اصل میں یہ جو کچھ معجزات انبیاء کو ملتے ہیں وہ اللہ کی دین ہوتی ہے، تو ورنہ ان کا اپنا کوئی اس میں کمال نہیں ہوتا، اس طرح یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو خدا جتنا چاہے دکھا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو غنی ہو فرشتہ ہو غیب، تو غیب کا جتنا علم اللہ چاہتا ہے وہ جہ دے دیتا ہے، لیکن کل غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. تو اب یہاں پہ بھی مادہ پرستانہ لوگ جو ہے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہود کوئی پرندہ نہیں تھا بلکہ ان کے جرنیل تھے. تو اب کہا جائے گا جرنیل کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ کہاں غائب ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، مل گیا ہے تو میں اسے ذبح کر دوں گا، تو یوں تو نہیں سزا ہوتی کسی جرنیل کی. اور پھر آگے اس کی بھی بات دیکھیے گا تو بہرحال یہ بہت بھاری گزرتی ہے، وہ طرح طرح کی توجیحات اس طرح کے لوگ کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ چونٹی نہیں ہے کوئی انسان تھا اور یہ کوئی حدود پرندہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی انسان ہے. تو پھر میں ساتھ ہی وارن کر دیا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا، ذبح ہی کر ڈالوں گا، ورنہ کوئی صحیح وجہ بتایا اپنی غیر موجودگی کی. اب حدود نے عذر پیش کیا، فمکس غیر بائی بس وہ آئی گیا تھوڑی دیر میں، فقال احط بما لم تحط بھی اور اس نے کہا کہ میں نے معلوم کی ہے وہ بات جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں، وجئت کا من سبع بنبع یقین اور میں آپ کے پاس لایا ہوں ملک سبا سے ہی یقینی خبر، انی وجدت امرأة تملکوہ اور میں نے وہاں پایا ایک عورت کو وہ وہاں حکمرانی کر رہی تھی. یعنی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ کتنا بڑا ملک ہے، عورت جو ہے وہاں حکمران ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور عطا ہوئی ہے اسے ہر چیز، یعنی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بہت مال و دولت اور بہت وافر جو ہے نعمتیں اس کے پاس ہیں. اور خصوصاً اس حضور نے تعریف کی، بَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا تخت تو بہت ہی عظیم و شان ہے، بہت شاندار تخت ہے جس پہ وہ براجمان ہوتی ہے. ساتھ ہی یہ تو ملکی حالات تھے جو حضور نے بتایا، اب سیاسی مذہبی حالات بھی بتا رہے ہیں. کہنے لگا، وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس اب میں نے پایا اس ملکہ کو اس کے قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، وزین لهم الشیطان اعمالهم اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فصدهم عن السبیل پس ان کو روک دیا ہے راستے سے، فهم لا یهتدون پس وہ راہ نہیں پاتے. اب آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اسی پس منظر میں، اللہ یسجدوا للہ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اس اللہ کو، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض وہ جو ظاہر کرتا ہے چھپی بات کو آسمانوں اور زمین کی، ویعلم ما تخفون وما تعلنون اور وہ اللہ جو جانتا ہے جو ہے جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو اس سب کا ثمرہ کیا نکلتا ہے، اس سب کا نتیجہ کہ اللہ ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش العظیم اب وہ مالک ہے عظیم و شان عرش کا. وہاں ملکہ کا عرش ذکر ہوا تھا تو وہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اصل عرش تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تو سجدہ بھی ہے سجدہ پہ. بسم اللہ بولو آخر. یہ سب سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قال سننظر اصدقت فرمایا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب تم نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹوں میں سے ہو. اس حد کی کتاب ہی آتا، لے جاؤ میرا یہ خط، فالقہ الیہم، بس اسے ڈال دو ان کی طرف، ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، پھر ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مختصر سا خط لکھ کر حضور کو دیا، اور حضور نے جا کر وہ خط جو ہے ملکہ کی خوابگاہ میں اتنا پرائیویٹ روم وہاں جا کر اس کی بستر پر ڈال دی. تو یہ بھی ایک بڑی بات تھی کہ پورا محل ہے، اس پر ہر طرف پہرے سخت ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہے اندر جانے میں، اس کی خاص خوابگاہ میں اتنی جو ہے سیکیور علاقے میں جا کر وہ خط جو ہے بستر پر ڈال کر آ گئی. تو اب وہ ہاتھ لگا ملکہ کے، اور وہ اب ملکہ کے اجلاس کی کاروائی کا بیان آ رہا ہے. قالت یا ایھا الملأ، ملکہ نے کہا اپنے درباریوں سے کہ اے میرے درباریوں، انی القیا الیہ کتاب کریم، اور یقیناً میری طرف ایک بڑا بزرگی والا خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، اور یہ خط جو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالو علیہ، کہ تم سرکشی نہ کرو میرے خلاف، وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر. یہ مختصر سا مضمون تھا خط کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ساتھ یہ کہ سرکشی نہ کرو میرے خلاف، اور فرما برداری اختیار کر کے حاضر ہو جاؤ. تب ملکہ نے یہ پڑھا، قالت یا ایھا الملأ، اب اس پر اس نے مشورہ طلب کیا، کہنے لگی ہے میرے درباریوں، افتونی فی امری، بس مجھے مشورہ دو میں اس کام میں، ما کنتو قاطعتا امرا، اور میں نہیں طے کرتی کوئی بھی بات، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم حاضر ہوتے ہو، تم سب سے مشورہ کر کے فیصلہ کرتے. تو اس میں بڑے بڑے جرنیل بھی تھے، اب وہ اراکین سلطنت نے اپنی رائے دی. قالو نحنو اولو قوة، وہ کہنے لگے ہم بڑے قوت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم میں بڑی سخت لڑائی کی صلاحیت ہے، وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، لیکن امر یعنی حکم دینے کا اختیار آپ کا ہے، فَانْظُرِي مَا تَأْمُرِينَ، بس آپ دیکھیے آپ کیا چاہتے ہیں. تو یہ اصل میں وہ ڈسپلن ہے جسے قرآن بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے. ایک امیر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، مشورہ وہ سب سے لے گا، لیکن وہ مشورے کا پابند نہیں ہے، وہ پھر خود اپنی رائے سے سب مشورہ سننے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہاں انہوں نے کہا بھائی امر آپ کے ہاتھ میں ہے، جو اب آپ فیصلہ کریں ہم تیار ہیں، آپ جنگ کا حکم دیتی ہیں، ہم بہت بڑی قوت ہیں، ہم ان سے لڑیں گے. اب ملکہ سبا نے اپنی رائے پیش کی، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریا، ملکہ نے کہا کہ یہ بادشاہ جب داخل ہو جاتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، تو تباہ برباد کر دیتے ہیں اسے، اور بستی کے عزت والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور ایسا ہی وہ بھی کریں گے. پھر اس نے تشخیص حال کے لیے ایک جو ہے تدبیر کی، بہت عقل مند یہ محسوس ہوتا ہے کہ ملکہ سبا تھی، وانی موصلتن الیہم بہدیہ، جو اس نے کہا میں بھیجتی ہوں اس بادشاہ کی طرف چند قیمتی تحفے، فناظرتم بما یرجع المرسلین، پھر دیکھتی ہوں کہ کیا جواب لاتے ہیں بھیجے ہوئے. دنیا دار کوئی ہوتا تو قیمتی تحفے لے کر وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے ہر سال بھیج دیا کرو، باقی ٹھیک ہے چلاتی رہو اپنے آپ کو. لیکن وہاں ہوا کیا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی استقامت کا ذکر، فلما جاء سلیمان، پھر جب وہ قاصد آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قالا تمدوننی بمال، تو انہوں نے فرمایا کیا تم مجھے دیتے ہو یہ مال، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا اسے کہیں بہتر ہے جو تم یہ لے کر آئے ہو، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے ان تحفوں سے کھیلو، مجھے اتنی ضرورت ہی نہیں. اور ساتھ ہی وارن کیا، ارجع الیہم، اور کہا کہ واپس جاؤ اب ان کے پاس، فلناتینہم بجنود، اور اب ہم لازمن لائیں گے تم پر ایسا لشکر، لا قبل لہم بہا، کہ نہیں مقابلہ کر سکیں گے وہ تمہارے فوجی گویا اس کا، ولنخرجنہم منہا اذلہ، اور ہم انہیں نکال باہر کریں گے وہاں سے ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ ہو جائیں گے جو ہے وہ چھوٹے. اب آگے سلیمان علیہ السلام نے اپنا اجلاس بلایا، ان کے اجلاس کی کاروائی کا ذکر آ رہا ہے. قالا یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے درباریوں، ایکم یاتی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا عرش جو ہے تخت میرے پاس لائے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ آئے میرے سامنے اطاعت اختیار کر کے. سلیمان علیہ السلام کو اندازہ تھا جو بادشاہ اتنی بڑی فوجی قوت سے جو ہے لڑنے کا جو ہے معاملہ نہیں کرے گی اور آئے گی، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے وہ عرش جو اتنا قیمتی ہے وہ تخت وہ بھی میرے پاس ہو. تو کالا افریت من الجن، کہا ایک دیو نے جنات میں سے. علماء لکھتے ہیں کہ جو بہت ہی طاقتور جن ہوتا ہے، جو کئی جنات کی طاقت رکھتا ہے، اسے دیو کہہ دیا جاتا ہے. تو یہاں اس طرح کا جو ہے افریت جن تھا، اس نے کہا نا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اس تخت کو آپ کے پاس اس سے پہلے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں. اب یہ جو اجلاس ہے ڈیڑھ دو گھنٹے کا ہے، تو اس کے اندر اندر کہ آپ اس اجلاس کو برخاست کریں گے، میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں یقیناً طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. یہ بھی اشارہ کر دیا، ایک تو میں لے آؤں گا، میرے میں اتنی طاقت ہے کوئی مجھے روک نہیں سکے گا، دوسرا یہ کہ میں امین بھی ہوں، اس میں سے کوئی چیز قیمتی چیز ادھر ادھر بھی نہیں کروں گا، جیسا ہے ویسے ہی آپ کے پاس لے آؤں گا. لیکن فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب، اور پھر کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا. ان کے لیے آتا ہے کہ آصف برخیہ نام تھا اور یہ وزیر تھے سلیمان علیہ السلام کے. انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل آئیں یا تد علائی کا ترفک، میں اس تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ جھپک سکیں. تو ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی گویا وہ لے بھی آئے. تو فلما رواہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس جو ہے وہ رکھا ہوا پایا، قال هذا من فضل ربی، تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے. لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ کو جو ہے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اپنے ہی فائدہ ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو کوئی ناشکری کرے تو میرا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، اور وہ کریم ہے اور بہت کرم فرمانے والا ہے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ افریت جن نے تو پھر چند گھنٹے بتائے تھے، اب میلوں دور تھا اور وہاں سے اتنا بڑا اور تخت کو اٹھا کر لے آنا، اور صاحب علم کتاب نے جو ہے وہ پلک جھپکانے میں وہ تخت حاضر کر دی. اس وقت ہم اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر جتنا دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن ابھی سائنسز قابل نہیں ہوئے کہ چیزوں کو اتنی جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکے. یہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے میٹر جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہوا، اب وہ ادھر آ گئی انرجی اور پھر وہ دوبارہ میٹر میں کنورٹ ہو گئی. تو پلک جھپکانے میں اس طرح چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ابھی ہماری سائنس سے بہت پیچھے. اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی آیت آتی ہے کہ تم سے پہلے ایسی طاقتور قومیں گزری ہیں جو طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، تم ابھی ذرا وہ گھمنڈ کر رہے ہو. تو اسی طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ بہت ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی یا علم تھا ایسا. آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ وہ ملکہ کی ذہانت کو چیک کریں، چنانچہ فرمایا انہوں نے قال نکرو لہا عرشہا، فرمایا کہ ذرا تبدیل کر دو اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کو. ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم ذرا دیکھیں وہ کیا پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو نہیں جو ہے پہچان پاتے. اب پھر فلما جات، پھر جب وہ ملکہ آ گئی، اب حکم یہی تھا بھائی یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور ورنہ اطاعت قبول کر کے حاضر ہو میرے پاس. تو ملکہ بہرحال عقل مند ملکہ تھی، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ لڑائی میں فائدہ نہیں ہے، لوگوں کا بھی نقصان ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، فتح نہیں کی ہوگی. تو وہ پہلے ہی آ گئی اور فرمانبرداری اختیار کر کے. تو جب وہ ملکہ آئی کیلا ہاکذا عرشک، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا امتحان لیا، کہا کہ کیا یہی تمہارا تخت ہے؟ اگر وہ کہتی ہاں یہی ہے تو وہ اس طرح نہیں تھا، بالکل اس میں بہت تبدیلی آ گئی. اور وہ کہتی یہ میرا نہیں ہے تو یہ بھی جواب غلط تھا. دیکھیں آپ دیکھیں اس ملکہ نے کتنا ذہانت والا جواب دیا. قالت کانہو، اس نے کہا گویا یہ وہی ہے، نہ یہ کہا کہ یہی ہے نہ یہ کہا یہ نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ وہی ہے. وہ تین، اور ساتھ ہی اس ملکہ نے کہا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں تو یہ پہلے ہی سے حاصل ہو گیا تھا، یعنی آپ کی بڑائی کا اور آپ کی ان تمام جو اللہ نے آپ کو یہ علوم دیے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو پہلے ہی فرما بردار ہو چکے ہیں. آگے پھر جو ہے وہ سبب محض بھی بیان ہو رہا ہے سورج کی پوجا وغیرہ کا. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، بس سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو روک دیا اس چیز سے
जिसकी वो पूजा करती थी सिवाय अल्लाह की। तो उन्होंने उसे समझाया और जो है वो बाज आ गए। इन्ना कानत मिन कौमिन काफिरीन, अब बेशक वो थी एक काफिर कौम में से। कीला लहत खुलिस सख, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि दाखिल हो जाओ इस महल में। अब इजहार शान सल्तनत है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। फलम्मा रातु हसिबतहु लुज्जा, फिर जब मलका ने फर्श को देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि गहरा पानी। तो कुछ फर्श इस तरह बना हुआ था कि फर्श था शीशे का, उसके नीचे से रवा था दरिया। तो ऐसा लगता था कि अब ये पानी में से गुजर के जाना होगा, क्योंकि वो शीशा तो नजर नहीं आ रहा, नीचे बहता हुआ पानी नजर आ रहा। तो उस मलका ने क्या किया, वह कशफत अन साकैहा, बस उसने अपने जो पिंडलियां थी उसके ऊपर से कपड़ा ऊंचा कर लिया कि मेरे कपड़े जो है गीले ना हो जाए। काला इन्नहु सरहुम, सरहुम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो एक महल है। मुमर्रदुम मिन कवारीर, जो कि इंतहाई साफ साफ शफाफ शीशे से बनाया गया। कालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, इस पर मलका ने कहा कि बेशक मैंने जुल्म किया अपनी जान पर ऐ मेरे रब। व अस्लमतु मा सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब मैं इस्लाम लाती हूँ सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर जो तमाम जहानों का रब। तो बहुत जबरदस्त दिलचस्प ये बात है। कई दफा मुझे तजर्बा हुआ है कि ये याद रखते हैं, बाद में एक सवाल आता है कॉमन, क्या सवाल आता है, हाँ शादी करके, शादी हुई नहीं हुई, तो तफसीर मजहरी में लिखा है कि शादी हो गई थी। वैसे असूल ये है कि अब हम माँ अब हम अल्लाह, जिन चीजों का अल्लाह ने नहीं खोला है उसे हमें भी खोजी नहीं करनी, अल्लाह को इससे बहस ही नहीं, इसकी अहमियत नहीं। लेकिन बहरहाल तफसीर मजहरी में ये राय दी गई है कि फिर मलका की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी होगी, वरना हमारी कहानियां अधूरी रहती, शादी ना हो तो बात अधूरी रह जाती। वाकई हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। वलकद अरसलना इला समूदा अखाहुम सालेह, और कौम समूद की तरफ हमने भेजा उनके भाई हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को। उनकी दावत क्या थी, अन अबुदुल्लाह, की इबादत करो अल्लाह की। फैजा हम फरीकानी यफ्तसिमून, फिर उनमें दो फरीक हो गए जो आपस में झगड़ने लगे, एक वो जिन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मान ली थी और दूसरे वो जो काफिर थे। काला या कौमी लिमा तस्तअजिदूना बिस्सय्यिअह, और उन्होंने कहा मेरी कौम क्यों तुम जल्दी मांगते हो बुराई, कबल हसना भलाई से पहले, लौला तस्तग़फिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और तुम क्यों नहीं माफी मांगते अल्लाह से ताकि वो तुम पर रहम किया जाए। क़ालू तय्यरना बिका व बिमन माक, उन्होंने कहा यह नहुसत है तुम्हारी और लोगों की जो तुम्हारे साथ ये ईमान वाले। क़ाला तायरुकुम इंदल्लाह, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम्हारी ये नहुसत तो अल्लाह के पास से है, बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि तुम हो ही इस लायक के अज़ाब दिए जाओ। तो ये नहुसत तुम्हारे अपने कुफर की और गुनाहों की। तो फरमाया वकाना फिल मदीनति तिसअतु रहम, और थे उस शहर में नौ बड़े बड़े सरगने, युफ्सिदूना फिल अर्ज, जो फसाद किया करते थे जमीन में, वला युस्लिहून, और इस्लाह नहीं करते थे। कालू तकासमू बिल्ला, और वो बोले कि तुम आपस में कसम खा लो अल्लाह की, लनुबय्यितन्नहु अहलहु, कि अचानक रात में हमला कर दो सालेह अलैहिस्सलाम उसके घर वालों पर, सुम्मा लनकूलन्न लिवलीही, फिर हम जो है लाजमन कह देंगे उनके वारिसों से, मा शहीदना महलिका अहली, कि हम मौजूद ही नहीं थे उनके हलाकत के वक्त, उनके खानदान के उनके उनके खानदान की हलाकत के वक्त। वइन्ना लसादिकून, और हम उनसे कहते हैं हम सच्चे, यानी प्लान ये बनाया नौ के नौ बंदों ने कि अचानक हमला कर देंगे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनके पूरे घराने को कत्ल कर देंगे, और जब उनके वर्षा पूछेंगे हम कहेंगे हम तो यहाँ मौजूद ही नहीं थे और हम बिल्कुल सच बात कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे यही चीज जो है कुफर की तरफ से हो रही है। व मकरू व मकरू व मकरना मकरा, उन्होंने साजिश की एक साजिश और उन्होंने तदबीर की एक तदबीर, बहुम ला यशऊरून, और उन्हें उसकी खबर भी ना थी। फंजुर कैफा काना आखिबतु मकरिहिम, पर देखिए क्या अंजाम हुआ उनकी चाल का। अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमईन, बस हमने हलाक कर दिया उनको भी और उनकी सब की सब कौम को। तो बाद में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर कर दिया, ये जब कत्ल करने आए तो फरिश्तों ने उन्हीं को हलाक कर दिया। फतिलका बुयूतुहुम खालिया, बस अब ये उनके घर है जो खाली पड़े, और बाद में फिर पूरी कौमी हलाक हो गई थी और वार्निंग दी गई थी 3 दिन के ईमान ले आओ वरना अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, ये कौमी ईमान नहीं लाई, تو پوری کی پوری قوم کا عذاب آ گیا. اب فرمایا کہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں, بما ظلموا, اس وجہ سے کہ جو ظلم انہوں نے کیا. ان فی ذلک لآیۃ, بے شک اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے. لقومی یعلمون, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وانجینا الذین آمنوا, اور ہم نے نجات دی ان کو جو ایمان لائے. وکانوا یتقون, اور وہ پھر پرہیزگار بھی رہے. اب یہ چوتھا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا آ رہا ہے. ولوط اس خالہ لقومی, اور ہم نے گویا بھیجا لوط علیہ السلام کو بھی قوم کی طرف جو امور اور صدوم کی بستیاں تھی. اتعتون الفاحشہ, انہوں نے قوم سے کہا تم کیا تم کرتے ہو بے حیائی کا کام. وانتم تبصرون, اور تم دیکھ بھی رہے ہو. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ محافل میں یہ کام ہوتا ہے. سادمی یعنی لواطت جسے کہتے ہیں, مرد مرد سے جنسی جو ہے وہ کر رہا ہے تعلق, اور وہ سب کے سامنے ہو رہا ہے, مجلس ہے اور اس کے دوران ہو رہا ہے. تو فرمایا اِنَّكُمْ لَا تَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً, ان کا مرض جو ہے تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے. کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے, من دون النساء, عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قومٌ تجہلون, بلکہ تم تو انتہائی جاہل لوگ ہو. فما کانا جواب قومہی, تو نہیں کوئی جواب تھا ان کی قوم کا. الا ان قالوا, مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم, نکال باہر کرو لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اپنے شہر سے. انہ اناس یتطہرون, یہ بڑا پاکیزہ انسان بنتا ہے. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ, پس ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے. قدرناہ من الغابرین, مقدر تھا اس کے لیے پیچھے رہنے والوں میں. وہ وقت اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ ہی تھیں, تو انہی کی طرف داری کرتے رہے, تو انہی کے ساتھ حشر ہوا. اس قوم کا انجام کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, بس ہم نے برسائی ان پر ایک خاص بارش. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ, بس کیسی بری تھی وہ بارش جن کو ڈرایا گیا تھا. آگے بیان توحید. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, نبی کہہ دیجئے کہ کل تعریف اللہ کے لیے ہے, اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہوں نے جو ہے جنہیں اس اللہ نے چن لیا. اللہ خیر اما یشرکون, اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ اللہ بہتر ہے, اور جنہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ بے بس لاچار حقیر ہیں, وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ کے ساتھ قوموں نے کیا. اب دلائل توحید آ رہے ہیں, اور یہ کہلاتی ہے دلیل عقلی اعترافی. یعنی بات کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ انسان خود یہ مانتا ہے کہ واقعی یہی ہے, اللہ ہی ہے جو ایسا کرنے والا ہے. تو اس طرح کی تقریباً ہمارے پاس یہاں چار دلائل, بلکہ پانچ دلائل عقلی اعترافی آ رہے ہیں. ان میں سے پہلا فرمایا امن خلق السماوات والارض, بھلا کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور کس نے نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, اور کس نے اگا دی اس پانی کے ذریعے گھنے باغات. مَا كَانَ لَكُم أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا, اور نہیں تھا تمہارے میں بس کہ تم اگاتے جو ہے ان سے درخت. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا کوئی ہے الہ معبود اللہ کے ساتھ. بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ, بلکہ وہی لوگ ہیں جو حق سے انحراف کرنے والے. تو گویا یہ خالق کائنات کون ہے, کون بارش برسا رہا ہے, کون یہ سبزہ اگا رہا ہے, کون یہ درخت اگا رہا ہے, تم کر رہے ہو یہ, تو وہاں کوئی اور معبود کر رہا ہے. تو کہا نہیں, یہ تو صرف اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اسی طرح زمین کے حوالے سے یہی سوال آ رہا ہے, امن جعل الارض قرارا, بھلا کس نے بنا دیا زمین کو جائے قرار. اور آپ دیکھیں کہ انسان کے جب دونوں پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں نا, تو ایک قرار اطمینان سکون اسے حاصل ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی پاؤں زمین سے ہٹتے ہیں ایک بے چینی پریشانی ہوتی ہے. مثلا اگر وہ سمندری سفر پر چلا جائے, کشتی میں بیٹھ جائے, تو جب تک دوبارہ خشکی پر اتر نہیں جائے گا ایک پریشان رہے گا. اسی طرح ہوائی سفر میں چلا جاتا ہے, جیسے ہی جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو چاہے فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہو, اچھا کھا پی رہا ہو, لیکن ایک اندر ڈر اور خوف اور پریشانی رہتی ہے جب تک یہ جہاز لینڈ نہ کر جائے. تو یہ اللہ نے زمین بنا دی جائے قرار, جب انسان کے پاؤں زمین پر آتے ہیں اسے ایک سکون اطمینان ہو جاتا ہے. تو فرمایا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا, اور اس نے بنا دی اس کے بیچوں بیچ نہریں. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ, اور بنا دی اس میں مضبوط پہاڑ. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا, اور اس نے بنا دیا دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ. ایک سبز ہے ایک نیلا سمندر, اور مل نیلا پانی, ایک کڑوا ایک میٹھا پانی, اور ساتھ ساتھ کھڑا ہوا.
تو کون سا پیدا ہے جو انہیں روکا ہوا ہے؟ الہم مع اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. تیسرا جو ہے وہ آپ کہیں کہ توحید کے لیے دلیل اعترافی آ رہی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاه، بھلا کون ہے جو فریاد رسی کرتا ہے کسی لاچار کی جب وہ مدد کے لیے پکارتا ہے؟ ویکشف السوء، اور کون دور کر دیتا ہے تکلیف کو؟ ویجعلکم خلفاء الارض، اور بناتا ہے تمہیں جانشین جو ہے وہ زمین میں. ایک نسل ختم ہو جاتی ہے اگلی نسل اس کی جانشین بن جاتی، ہم ختم ہو جائیں گے ہمارے بعد ہماری اولادیں جانشین بن جائیں گی، تو کون ہے جو یہ سلسلہ چلا رہا ہے؟ الہم مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہی ہے جو تم غور کرتے ہو. اسی طرح چوتھی دلیل آ رہی ہے، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیروں اور اندھیروں میں خشکی اور تریے؟ تو یہ راستے کیسے دیکھتے ہو، خصوصاً ریگستان میں آپ دیکھیں ہر طرف ریت ہی ریت ہے، وہاں کوئی لینڈ مارک فکس نہیں ہوتے، بلکہ دھول اڑ کر ایک جگہ پہاڑ بن جاتا ہے، وہ پھر ہوا کا رخ بدلا تو وہ دھول اڑ کر کہیں وہاں چلی جائے گی، لینڈسکیپ بدلتا رہتا ہے. اور اسی طرح سمندر ہے بالکل ہر طرف پانی، اوپر آسمان، تو کون ہے جو رستہ دکھا رہا ہے؟ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، ورنہ آدمی بھٹک جائے کہیں کا کہیں نکل جائے، کبھی اپنے مقام پہ پہنچ نہ سکے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو؟ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جو خوشخبری دیتی ہیں پہلے ہی اس کی رحمت سے، یعنی بارش برسنے سے پہلے ہی ماحول بن جاتا ہے، ہواؤں سے اور خوشبو سے اور موسم سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت بارش برسنے والی. الہم مع اللہ، کیا کوئی ہے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود؟ تعال اللہ عما یشرکون، بہت بلند و بدتر ہے اللہ وہ شرک سے جو اس کے ساتھ ٹھہراتے ہیں. آج یہ پانچویں دلیل، امن یبدا الخلق، بھلا کون ہے جس نے پہلے مرتبہ پیدا کیا تمام مخلوق کو؟ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، مرنے کے بعد بھی وہ جو ہے اٹھا دے گا. وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور ہے معبود اللہ کے ساتھ؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے کہیے لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، لاؤ دکھاؤ تمہارے ان من گھڑت معبودوں نے کیا مخلوق پیدا کی، کون ہے جو ان میں سے بارش برساتا ہے، کون ہے ان میں سے جو رزق دیتا ہے، کون ہے ان میں سے جو مشکل کشا ہے، حاجت روا داتا ہے یا گنج بخش ہے، کون ہے؟ تو ظاہر ہے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو سارے اللہ تعالیٰ کی صفات. آگے پھر منکرین آخرت کا بیان آ رہا ہے، بلکہ ایک تھوڑا سا حصہ بھی باقی ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے غیب کو إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے. وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں خبر بھی نہیں. أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی جنہیں اللہ کی برابر کیا جا رہا ہے ان کا تو حالیہ میں خود نہیں پتا کہ کب دوبارہ اٹھا جائے. منکرین آخرت کا بیان، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ختم ہو چکا ان کا علم آخرت کے بارے میں. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں. بل ہم منہا عامون، بلکہ وہ اندھے ہیں، یعنی انہیں اب ہدایت جو ہے کرستہ نظر بھی نہیں آتا. تو بہرحال یہ مستقل ایک مضمون ہے، تمام انبیاء نے آ کر بتایا کہ قیامت آئے گی اور یہی زندگی آخری زندگی نہیں ہے، موت کے بعد ہے اصل زندگی. البتہ اس زندگی کا دار و مدار ہے کہ اس میں جو ہم کریں گے تو اخروی زندگی اسی اعتبار سے ہوگی. اب منکرین آخرت کا بیان اور ان کے چند اعتراضات آ رہے ہیں، تقریباً تین ان کے اعتراض اور ان کا جواب. پہلا اعتراض، وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی مٹی اور ہمارے آبا و اجداد بھی، اِنّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا ہمیں نکالا جائے گا، ہم زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، اور بے شک وعدہ کیا جا چکا ہے اس بات کا ہم سے ہمارے باپ داداؤں سے اس سے پہلے، اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ نہیں ہے مگر پہلوں کی کہانی. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اب اسے اعتراض کا جواب دیا جائے، اعتراض یہ کہ کہاں ہے، یہ تو وعدے ہمارے آبا و اجداد سے بھی کیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، لیکن ہمارا تو کوئی جو ہے زندہ ہو کر نہیں آیا، اتنے سال گزر گئے، ہمارا آبا و اجداد میں سے کوئی زندہ ہو کر آ جاتا ہمیں کہتا دیکھو بھائی میں فلاں سن میں پیدا ہوا تھا، فلاں میں مرا تھا، مجھے دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا، میں تمہارے پاس آتا ہوں. میں کہا تو ایسی پہلو کی باتیں،
پہلے بھی ہم ایسی باتیں سن چکے ہیں موت کے بعد زندگی، کوئی زندگی نہیں ہے موت کے بعد، تو یہ گویا اس طرح کا اعتراض ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا قل سیروا فی الارض، اے نبی کہہ دیجئے ذرا سیر کر لو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، اور پھر ذرا غور کرو کیسا ہوا انجام مجرموں کا. ولا تحزن علیہم، اور آپ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، فرمایا اور نہ غم کیجیے آپ ان پر، ولا تکن فی ضعیف، اور نہ ہو آپ کا سینہ تنگ، مما یمکرون، ان سازشوں سے جو یہ کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، دوسرا اعتراض، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر مسلمانوں تم سچے ہو، یہ قیامت سے ڈراتے رہتے ہو، کب پورا ہوگا یہ. قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ کچھ بعید نہیں کہ تمہارے ساتھ ہی آ لگاؤ. تو ردیف کہتے ہیں ان پہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایک آگے پیچھے دوسرا ہے وہ ردیف ہے. تو کہا کہ یہ بالکل ہی کچھ پتہ نہیں ہے، قیامت تو ساتھ ساتھ لگی ہے، کچھ وقت نہیں لگتا اس کے آنے. پھر بہت کو کسی نے کہا کہ ارباب ستم کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے میری، دنیا کی قیامت دور سے ہی، دنیا سے قیامت دور نہیں، بھئی یہ پوری کائنات کی قیامت جب آئے گی آئے گی، میری آپ کی موت تو سر پر لٹک رہی ہے، پتہ نہیں اگلا سورج نصیب بھی ہوتا ہے، تو کبھی بھی موت ہمیں دبوچ لے گی، تو کتنا اس میں جو ہے وہ کتنی دیری ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو ساتھ ہی آ لگی. بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا غزوہ بدر کے پہلا عذاب کا کوڑا تو بالکل ہی ساتھ ہی تھا. تو فرمایا بعض الذی تستعجلون، یعنی بعض وہ عذاب جس میں وہ جلدی مچا رہے ہیں، گویا وہ ساتھ ہی لگا ہوا ہے. حکمت بیان ہو رہی ہے تاخیر عذاب کی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ شکر نہیں کرتے. کمال علم باری تعالیٰ. وَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے. وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں کوئی چیز غائب آسمان اور زمین میں. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ سب ایک کتاب واضح میں لکھی ہوئی ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، آگے ان کے جو دوسرا اعتراض تھا اس کا بھی یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ بے شک یہ جو قرآن بیان کرتا ہے قصے بنی اسرائیل پر، اکثر الذي هم فيه يختلفون، اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی اس میں جو صحیح پہلو ہے وہ قرآن بیان کر دیتا ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن تو ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے بھی ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا. ہم نے بات بار بار کی ہے کہ دنیا میں کوئی واقعی نعمت ہے تو نعمت ہدایت، اور جنہیں ہدایت حاصل ہو گئی ان کے لیے پھر باقی سب کچھ رحمت ہی رحمت ہے. تو فرمایا آگے ترغیب دلائی جا رہی آخرت سے، ڈراوا ہے آخرت کا. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، اور بے شک آپ کا پروردگار فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، حاصل کیا ہے سب کا، تو بس آپ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اللہ پر. اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ ہی بالکل واضح حق پر ہیں. انکا لا تسمع الموتا، کہا جائے نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. نمبر دو، ولا تسمع الصم دعا، اور نہیں سنا سکتے بہروں کو اپنی پکار. انا ولو مدبرین، جبکہ وہ منہ پیٹ پھیر کر جو ہے وہ جا رہے ہوں. اور نمبر تین، وما انت بحادی رومی، اور آپ رستہ نہیں دکھا سکتے اندھے کو. ان ضلالتہم، ان کی گمراہی سے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں آپ سنا سکتے مگر اسی کو جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیتوں پر. فہم مسلمون، پھر وہ فرما برداری کرتا ہے. تو گویا یہاں تین تشبیہات ہیں جو ان منکرین حق کو دی جا رہی ہیں. یعنی پہلی تشبیہ انہیں مردوں سے دی گئی ہے کہ مردیں انہیں بعض و نصیحت، جس طرح مردوں کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے اسی طرح ان کے لیے فائدہ مند. دوسری تشبیہ دی بہروں سے، آپ کتنا بھی بعض و نصیحت کر لیں وہ آدمی بہرا ہے، آپ نے ایک گھنٹے اسے بات کیا تو اسے کیا فائدہ ہوا، اسے آواز ہی نہیں آئی. تو یہ اسی طرح کے بہنے، یہ آپ کی نصیحتوں سے کوئی فائدہ ہے. تیسری تجویز دی جا رہی اندھوں سے، آپ بتائیں بھائی یہاں سے دائیں ہاتھ مڑ جانا، پھر سیدھے جا، آگے گڑھا آ رہا ہے اس سے بچتے ہوئے بائی طرف نکل، وہ ہے ہی اندھا، اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. آپ کتنا بھی بتاتے ہیں اسے کیا پتا دائیں کیا ہے بائیں کیا آگے کیا ہے. تو اس یہ تیسری تجویز ہوگی منکرین حق. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے مردوں بہنوں اندھوں ہونے سے بچائے رکھے.
آگے قیامت کی مبادی اور اس کی علامات بیان ہو رہی ہیں، قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت کا ذکر. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہو جائے گا ان پر جو ہے وہ وعدہ یعنی قیامت کا، اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جاندار، ایک جانور زمین سے، تو کلمہم، وہ کلام کرے گا ان سے، اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ فلا فلا لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. اب یہ اس کے لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ صفا پہاڑی سے ایک جانور جو ہے وہ نکل کھڑا ہوگا اور وہ جو ہے حجر اسود کے پاس آ جائے گا اور لوگوں سے عربی زبان میں جو ہے وہ بات کرے گا اور بتائے گا کہ فلاں مومن ہے فلاں کافر ہے. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا اور یہ ایک نشانی ہے دابت الارض، جس طرح دجال کی آمد ایک بڑی نشانی ہے قیامت کی، اسی طرح یہ دابت الارض بھی ایک نشانی ہے. یہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں، بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان اور نیک کمال کی پونجی جو ہے وہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بیان ہے قیامت ہے آخری حکم ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر جماعت کو گویا ایک فوج کی صورت میں، مِمَّا يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، بس انہیں تقسیم کر دیا جائے گا ٹولیوں میں، جیسے جیسے گناہ تھے اور ان جرائم کے اسباب سے ٹولیاں کر دی جائیں گی. حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب وہ حاضر ہو جائیں گے، قَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم جھٹلاتے تھے میری آیتوں کو، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ تم نے پوری طرح سے احاطہ نہیں کیا تھا ان آیات کا اپنے علم سے، اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یا تو تم کیا اور کیا کیا تم کیا کرتے تھے، یعنی ان سے بات پوچھ بھی ہوگی کہ اب بتاؤ کیا کیا تم کرتے آئے ہو. ایک تو یہ کہ اللہ کی آیات پر توجہ نہیں دی، وہ علم حاصل نہیں کیا جو انہیں سیکھتے، اور پھر اب جو کرتون کر کر آئے اب ان کا جواب دو، گویا یہ انداز ہے. تو فرمایا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، بس واقع ہو جائے گا اللہ کا قول یعنی اس کے عذاب کا حکم ان پر، بِمَا ظَلَمُوا، بسبب یہ کہ انہوں نے ظلم کیا، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، پھر وہ بات بھی نہ کر سکیں گے. دلیل عقلی آ رہی ہے برائے وقوع قیامت، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ وہ آرام پائیں اس میں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو کر دیا بالکل دکھلانے والا، اس نے ہر چیز کو واضح کر دیا دن میں، اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک ان سب میں ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں، لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والا ہے. تو جو اللہ آپ دیکھیں گے رات اور دن بھی ایک طرح کا موت اور حیات ہے، رات ایک طرح کی موت ہے، ہر چیز میں سکون طاری ہو جاتا ہے، سب کچھ چپ جاتا ہے، ساری چلن پھرن جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور اکثر بیشتر جاندار سو جاتے ہیں، اور دن ایک طرح کی زندگی، دن میں پھر سب اٹھ گیا اور ریل پیل باغ دوڑ یہ سب جو ہے یہ مشاغل ہے. تو یہ دن رات تو روزانہ تم دیکھ رہے ہو، پھر آخرت کا انکار کر رہے ہو، یہ اسی طرح جس طرح روزانہ سو جاتے ہو ایک دن ذرا لمبی نیند سو جاؤ، اس لیے حدیث میں نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے. تو نیند جو ہے وہ بھی ایک طرح کا آدمی مری جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میرے کمرے میں کون آیا، کون گیا، مہمان کا ہے، اولاد کا ہے، کاروبار کا ہے، سب چیزوں سے غافل ہو کر مردہ پڑا ہوتا ہے، پھر صبح اللہ اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. تو بھئی یہ تو روزانہ موت اور زندگی سے گزر رہے ہو، کیسے آخرت کا انکار کر سکتے. احوال یوم القیامہ بیان ہو رہے، ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو گھبرائے جائے گا جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے، وَكُلٌّ أَتَاهُ دَاخِرِينَ، اور سب حاضر ہو جائیں گے اس کے حضور میں عاجز ہو کر، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھو گے پہاڑوں کو کہ تم خیال کرتے تھے بڑے جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، بادل جیسے چل رہے ہیں ایسے پہاڑ جو ہے چل رہے ہوں گے، سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، اور یہ گویا کاریگری صلاحی اللہ کی جس نے ہر چیز کو پختہ بنایا ہر ایک کو، اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اب وہ خوب جانتا ہے جو کچھ جو ہے تم کرتے ہو. آگے انجام آ رہا ہے قانون مکافات کا ذکر، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، اور جو شخص حاضر ہوگا نیکی کے ساتھ تو اس کے لیے جو ہے بہتر ہوگا اس سے، وَمَنْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُوا، اب فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اب وہ لوگ گھبراہٹ سے اس روز جو ہے امن میں ہوں گے،
جو نیکی کے ساتھ آئے گا اسے نیکی سے زیادہ اچھا اجر ملے گا. یعنی یہ تو ہم پہلے بھی پڑھا ایک نیکی کا 10 گنا, اور سورہ بقرہ میں پڑھا کہ ایک نیکی کا 700 گنا, اور کئی جگہ آیا کہ اللہ اور بھی بڑھا دیتا ہے جتنا چاہتا. تو جو نیکی لے کر آئیں گے اس سے بہتر ملے گا اس دن. جو ویسے بھی ہم نے کہا یہ نفقۃ الفضاء کہلاتا ہے, گھبراہٹ پیدا کرنے والا پہلا سورج ہوتا ہے. تو لیکن یہ لوگ جو ہے یہ اس گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. ومن جاء بالسیئہ, اور جو حاضر ہوگا برائی کے ساتھ, فکبت وجوہہم فی النار, سو جو ہے اوندھے وہ ڈالے جائیں گے منہ کے بل آگ میں. حل تجزون الا ما کنتم تعملون, اور تمہیں نہیں سزا دی جائے گی مگر انہیں اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے. آگے دائی کے لیے ہدایات ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا چار ہدایات دی جا رہی ہیں, اس پر یہ سورت بھی مکمل ہو رہی ہے. نمبر ایک, فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلده, اور بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اپنے رب کی جو اس شہر کا حقیقی مالک ہے. الذی حرمها, جس نے اسے محترم بنایا ہے. وله كل شيء, اور اسی کی یہ ہے شہر. وامرت ان اكون من المسلمین, دوسرا حکم, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کی فرما برداری اختیار کروں. اور نمبر تین, ون اتلو القرآن, اور یہ کہ میں پڑھ سناؤں قرآن. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, تو جو کوئی ہدایت پا گیا تو ہدایت پا گیا اپنے ہی فائدے کے لیے. ومن ضل, اور جو کوئی بھٹک گیا, فقل انما انا من المنذرین, تو نبی کہہ دیجئے میں تو صرف خبردار کرنے والا میں ہوں, ذمہ دار نہیں ہوں, مجھ تک تو بات پہنچانی, باقی اپنے اچھائی برائی کے تم خود ذمہ دار. اور چوتھی بات جو آپ کو فرمائی گئی, وقل الحمد للہ, اے نبی کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے. سیوریکم آیاتی, اب ان قریب تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں. فتعرفونہا, بس تم ان نشانیوں کو دیکھ کر اسے پہچان لو گے. اکثر لوگوں نے یہاں اس کا مراد یہ قرآن, قرآن کی نشانیاں اللہ اتنی واضح کر کر دکھا دے گا کہ آدمی کہے گا کہ ہاں واقعی یہی برحق ہے. تو اس پر ویسے بھی کافی دلائل ہمارے پاس, مورس بکائی جو ہے وہ گزرے, انہوں نے ڈیولپمنٹل ایمبریولوجی کی کتاب لکھی ہے, انہوں نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ ایمبریولوجی جو ہے وہ آج سے اگر لگائیں تو 70-80 سال پہلے ڈسکور کی. تو انہوں نے کہا یہ 1400 سال پہلے کوئی اتنی وضاحت سے کیسے بیان کر سکتا ہے, جبکہ نہ دوربین خود بین تھی, نہ سرجیکل پروسیجرز ہوتے تھے, اور اتنی پریسیشن کے ساتھ. اور انہوں نے اپنی, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن اپنی کتاب کے سروخت پہ انہوں نے یہ آیات لکھی تھی, اور جو جدید ایڈیشن آ رہے ہیں اس میں سے انہوں نے ہٹا دیا. لیکن یہ تو اتنی واضح آیات ہیں کہ جو ہے لوگ ڈینائی نہیں کر سکیں گے کہ قرآن بنا ہے. وما ربک بغافل عما تعملون, اور آپ کا پروردگار بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو. تو بہرحال آخر میں آپ سے اس نمبر کو چار احکامات جو دیے گئے وہ کیا کیا ہو گئے جناب؟ پہلا یہ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں, دوسرا یہ کہ اسی کی فرما برداری اختیار کریں, تیسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت کریں, اور نمبر چار اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہم اعمال کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ چار رکعت تراویح پڑھیں.
تلك آيات القرآن وكتاب مبين, هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون, أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. فإنك تلقى القرآن من لدن حكيم عليم, فإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم فألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدري ولم يعقل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلمكم فبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون قومه هم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجادوا بها واستيقنتها أنفسهم وظلموا وعلولا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فورث سليمان داود قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفوز المبين فحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغالبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنوا علي وأتوني مسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون فإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن يرتد إليك ترفق قال عزني كم من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال النبي عنده من العلم أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك ترجل. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أيشكر أم أكفر. فمن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممطد من قوامي. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائرهم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة أخر يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تواصلوا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ونجينا الذين آمنوا وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة أنكم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجبا فإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المستغفر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فلدارك عنهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون فقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكونوا في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون عرف لكم بعض الذي تستعجلون فإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون فإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون فما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون فإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن أصبح يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فما أنت بهذه العمي عن صلاتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون فمن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسي فمن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
چلیں کچھ دیکھتے ہیں قریب قریب ہو جائے
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد سورہ قصص اگلی سورت ہے اور اس میں 9 رکوع ہیں اور اس سورت کے اندر جو غالب مضمون آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان قصص النبیین کا انداز ہے اور 6 رکوع 9 رکوع میں سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مبنی اور ان کی زندگی کے تینوں حصوں کا ذکر ہے. پیدائش سے لے کے مدین ہجرت کرنے کا یہ پہلا دور ہے. پھر مدین میں آپ 10 سال آپ نے قیام کیا, پھر وہاں سے واپس آئے تو رستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات دی اور سیدھا بھیجا فرعون کے پاس. پھر فرعون نے جادوگروں سے مقابلہ کر, پھر وہاں سے آپ جو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور ریڈ سی کراس کر کے صحرا سینا میں آ گئے. یہ دوسرا دور ہے آپ کی زندگی. پھر صحرا سینا میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات فرمائے اور یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا, وہ تیسرا دور ہے. تو انشاءاللہ ان تینوں ادوار کا ذکر ہم یہاں کریں گے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں کچھ جو ہے ایمان بالآخرت اور اسی طرح قارون سے متعلق بھی جو ہے وہ واقعہ آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی 2 آیات میں صداقت قرآن کا بیان. صاصیم یہ حروف مقطعات ہیں, اصل معنی اللہ کو معلوم ہے. تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیتیں ہیں نہایت واضح قرآن کی. اب یہاں آگے سے قصہ شروع ہو رہا ہے. پہلے اجمال قصہ ہے اس رکوع میں اور پھر تفصیل کے ساتھ یہ قصہ آگے آ رہا ہے. نتلو علیک من نبی موسیٰ و فرعون بالحق, اور ہم پڑھ سناتے ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بالکل سچا. لقومی یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. فرعون کا سیاسی جبر بیان ہو رہا ہے. ان فرعون اعلیٰ فی الارض, اور بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین میں, زمین سے مراد جو ہے وہ مصر کا ملک ہے. وجعل اہلھا شیعہ, اس نے بنا دیا اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ. یستضعف طائفۃ منھم, اور کمزور بنا رکھا تھا اس نے ایک گروہ کو ان میں سے بنی اسرائیل کو. یذبح ابناءہم, وذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو. ویستحیی نساءہم, اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو. انہ کان من المفسدین, اور وہ تو تھا ہی فساد کرنے والوں. ارادہ باری تعالیٰ کا بیان, اور ہم نے ارادہ کیا احسان کہ ہمیں احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. ونا جانا ہم آئما, تاکہ ہم بنا دے انہیں امام. ون جانا ہم الوارثین, اور ہم بنا دے انہیں ملک کا وارث. ونمکنا لہم فی الارض, اور طاقتور کر دیں ان کو زمین میں. ونوریا فرعون و حامان و جنودہما, اور ہم دکھا دیں فرعون اور حامان ان کے لشکروں کو. منہم ما کانو یا حضرون, یعنی ان کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ چیز جس سے وہ ڈر رہے ہیں. اب وہ کس سے ڈر رہے تھے؟ بعضوں نے اس میں اشارہ کیا ہے جو فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جس کی حکومت ختم کرے گا. تو کیا کہا کہ اسے تاکہ اللہ پورا کر دے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ خواب کا ذکر کیونکہ قرآن میں بھی نہیں ہے اور اس طرح حدیث میں بھی نہیں, بلکہ جو مفسرین نے لیا ہے یہ بنی اسرائیلی روایات سے لیا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ فرعونیوں نے یہ دیکھا کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا, تو ان کے بیٹوں کو قتل کرو تاکہ ان کی تعداد جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. تو اللہ عالم ڈر اسی سے رہتے کہ تعداد بڑھ جائے گی یا وہ بچہ پیدا ہو جائے گا جو ان کی حکومت ختم کر دے گا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے چاہا کہ اس ڈر کو پورا کر دیں. آگے اب جو ہے وہ تفصیل سے ذکر آ رہا ہے. تو پہلا دور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر مدین روانگی تک وہ تفصیل سے قصہ آ رہا ہے. واوحینا الی امی موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی ہے، والدہ شدید پریشان ہے کہ فوجی آئیں گے اور میرے بچے کو ذبح کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے الہام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر ان ارضعی کہ وہ جو ہے اسے دودھ پلاتی رہے، فیضا خفتیا نہیں تو جب وہ خوف محسوس کرے ان کے بارے میں، فالقیہ فی الجب تو ڈال دے انہیں دریا میں، ولا تخافی ولا تحزنی اور نہ خوف کریں اور نہ غم کھائیں، ان رادہ الیکی، اب دو وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، پہلا وعدہ کہ ہم لوٹا دیں گے اسے تمہارے پاس، نمبر دو وجاعلہ من المرسلین اور ہم بنا دیں گے اسے رسول یعنی رسولوں میں سے، فالتقطہ آل فرعون اب پھر اٹھا لیا اس کو جو ہے آل فرعون نے، یہ حسن تدبیر باری تعالیٰ کہ دشمن کے گھر میں پرورش کا اللہ نے ذریعہ بنا لیا، فرمایا لیکون لہم عدوا وحزنا تاکہ وہ بچہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث، ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین اور بے شک فرعون اور اس کا وزیر حامان اور ان کے لشکر وہ سب ہی خطا کار تھے، وقالت امرأت فرعون اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا میرے لیے اور تمہارے لیے، لا تقتلوا اسے قتل نہ کرو، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک صندوق لکڑی کا جو ہے وہ دریائے نیل کی لہروں پر بہتا ہوا آ رہا تھا اور اتفاقاً جو ہے یہ فرعون اپنی ملکہ کے ساتھ سیر پر وہاں کنارے موجود تھا، اس کے محل کے سامنے سے یہ گزر رہا تھا دریا، تو انہوں نے دیکھا یہ صندوق کو آتے ہوئے، حکم دیا غلاموں کو، انہوں نے چھلانگ لگائی وہ صندوق لے کر آ گئے، بڑا تجسس ہوتا ہے کہ کیا صندوق لہروں پر جا رہا ہے، کھول کر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور فرعون کا قول وہ نقل کیا اکثر مفسرین نے کہ انہوں نے فرعون نے کہا یہ بنی اسرائیلی ہے قتل کرو اسے، جبکہ ملکہ نے کہا کہ نہیں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور گویا یہ کہ جو ہے ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، لا تقتلوا بس قتل نہ کرو اسے، اسائی انفانا کچھ بعید نہیں کہ وہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا یا ہم بنائی لیں اس کو بیٹا، تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن پھر کچھ ہی عرصے میں اولاد بھی ہوگی، تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا کیونکہ اللہ نے چاہا یہ تھا کہ دشمن کے گھر میں پالا جائے موسیٰ علیہ السلام کو، وہم لا یشعرون اور انہیں بالکل کوئی شعور نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے لیے سارے پاپڑ بیلے تھے اور قتل شروع کیا تھا بچوں کا وہی بچہ خود گود لے رہے، آگے تسلی کا ذکر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے بے قرار یعنی خالی، ان کا عادت لَتُبْدِي بھی اور قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی کہ یہ موسیٰ جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں، لَوْلَا أَرْبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا اگر ہم مضبوط نہ کر دیتے ان کے دل کو، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ ہو جائے یقین رکھنے والوں میں سے، اب وہ جو انہوں نے جب ڈالا تھا تابوت دریا میں تو ساتھ ہی بڑی بیٹی سے کہا تھا میری ذرا پیچھے پیچھے جاؤ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، وقالت لأخته قصیه اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تھا کہ پیچھے جاؤ اس کے، فبصرت به عن جنب اور دیکھتی رہو اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ذرا ایک جانب ہو کر، وہم لا یشعرون اور دیکھو لوگوں کو خبر نہ ہو، وحرمنا علیہ المراضع من قبل اور ہم نے بند کر دیا تھا ان پر داڑیوں کو پہلے ہی سے، فقالت پس وہ ملکہ پریشان تھی کہ کیا ہوگا اس بچے کا دودھ ہی نہیں لے رہا کسی کا، اور وہ تو یہ تھا کہ ایک دو دن دودھ نہیں ملا تو یہ تو ختم ہو جائے گا بچہ، اب تو بہت پریشان تھی، اب یہ ماجرا جو ہے بہن دیکھ رہی تھی، ان کا نام مفسرین نے مریم لکھا ہے، تو فقالت پس ان کی بہن نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والے، یکفلونہ لکم کہ وہ اس کی کفالت کریں تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں، فرددناہ الی امہ گویا جو پہلے وعدے کی ایفا ہو رہی ہے ایفا عہد جو اللہ نے کہا تھا میں لوٹا دوں گا، ملکہ کو اور کیا چاہیے تھا، ایسا گھرانہ مل جائے ایسی خاتون مل جائے جس کا دودھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام پی لیا وہ پرویش کر دے تو وہ خوشی خوشی راضی ہوگی، اور پھر اللہ فرمائے فرادت نہ ہو الا امی بس ہم نے لوٹا دی انہیں ان کی والدہ کی طرف، کئی تقرا عینھا تاکہ وہ ٹھنڈی رکھے اپنی آنکھیں بلا تحزن اور نہ وہ غمگین ہو بلے تعلم انا وعد اللہ حق اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے ولکن اکثرہم لا یعلمون اور اکثر لوگ یہ جانتے نہیں تو اللہ کا وعدہ کیا ہو کیسا ہوتا ہے سچا ہوتا ہے اچھا آپ سے سب سے اللہ کا وعدہ ہے جانا مال ہم اللہ کی مرضی پر لگائیں تو کل ہمارے لیے کیا ہے جنت ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے آگے ہم پیچھے پڑا ہے آگے اب تمہید ایفا عہد ثانی آ رہی ہے دوسرا وعدہ کیا کیا تھا اللہ نے ان کی والدہ سے ہاں رسولوں میں سے کریں گے تو اب اس کی تمہید آ رہی ہے ولما بلغا شدہ واستوى ایک بات تو یہ دیکھنی چاہیے کہ اللہ کی کیا عظیم شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھر میں پالا اور ماں کی گود میں دلوا دیا اور خرچہ سارا فرعون اٹھا رہا ہے اور ماں دودھ پلا رہی ہے خرچہ فرعون کے گلے اور موسیٰ علیہ السلام کی پوری پرورش جو محل میں ہوئی فرعون کے خرچے کا ولما بلغ اشدہ واستوى پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اب پوری طرح توانا ہو گئے آتیناہ حکما و علما تو ہم نے عطا فرمائی انہیں قوت فیصلہ اور علم وکذالک نجزی المحسنین ایسے ہی ہم عطا کرتے نیکوکاروں کو آگے اس قتل خطا کے واقعے کا ذکر آیا ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلیہ بس وہ شہر میں داخل ہوئے جبکہ ایسے وقت میں کہ جب اس کے رہنے والے غفلت میں تھے یعنی دوپہر کا وقت تھا لوگ قیلولہ کر رہے تھے گلیاں سنسان تھیں فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ بس انہوں نے پایا وہاں دو آدمیوں کو کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے ہذا من شیعتہ ان میں سے ایک تو ان کی قوم کا تھا وہذا من عدوہ اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں بنی اسرائیلی ہوں اور وہ بادشاہ نے بھی بہرحال کئی دفعہ کوشش درمیان میں بھی کی جو مفسرین لکھتے ہیں قتل کرنے کی لیکن وہ کر نہیں سکا اس سے جواز چاہیے تھا کوئی بڑا کہ یہ قتل کر دے موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا ایک بنی اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی یا فرعونی تھا اور وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا تھے فاستغاثہ الذی من شیعتہ پس فریاد کی ان سے مدد کی اس نے جو ان کے قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیلی نے الذی من عدوہ اس کے خلاف جو ان کے دشمن میں سے تھا یعنی فرعونی کے خلاف فوقدہ موسیٰ بس پھر مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے فقضا علیہ بس وہ تو ڈھیر ہو گیا تو بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آدمی ذرا کچھ کرتا ہے ہٹاتا ہے تو مکہ مارا کہ یہ چھوڑ دے تو وہ تو ڈھیر ہی ہو گیا تو بالکل وہی ہے جیسے استاد سرزنش کے لیے جو ایک تھپڑ مارے تو پتہ چلا بچہ ہی مر گیا تو مارنا مراد نہیں ہوتا وہ تو تنبیہ مراد ہوتی ہے ارادہ نہیں ہوتا قتل کا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو گیا قال هذا من عمل الشيطان کہنے لگے یہ تو ایک شیطانی عمل ہے انه عدو مضل مبین اور یقینا وہ دشمن ہے اور بہکانے والا ہے بالکل صریح طور پر قال ربی انی ظلمت نفسی فوراً التجا فرمائی کہنے لگے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنے اوپر فاغفر لی بس آپ مجھے بخش دیجئے فغفر اللہ بس اللہ نے انہیں بخش دیا انه هو الغفور الرحیم بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جو آپ نے مجھ پر فضل کیا مجھ سے اس خطا کو معاف کر دیا اب میں کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا کسی مجرم کا فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب پس صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے فاذا الذی استنصره بالامس تو اچانک وہ شخص جس نے مدد مانگی تھی ان سے کل وہ بنی اسرائیلی یستصرخ تو وہ پھر فریاد کر رہا تھا اب ایک اور آدمی سے جھگڑ رہا تھا اس نے وہی فریاد شروع کر اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اس شہر میں ایک آدمی مارا تو گیا لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہیں تھا کہ کون اور لوگ پریشان تھے کہ ایک آدمی مارا گیا ہے تو ہمارے یہاں تو روزانہ کا کاؤنٹ آ رہی ہوتی ہے آج 10 گیا آج 15 گیا کوئی ایک آدھ دن ہوتا ہے کہ وہ کوئی قتل نہ ہوا اور کسی کے کان پر یوں نہیں رنگتی وہاں محسوس ہوتا ہے کہ پورے لوگ پریشان تھے کہ کون ہے قاتل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کر دی اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے میرا کوئی بتاتا ہے یا نہیں اور پھر اگلا دن آ گیا اور وہی آدمی اب ایک اور سے لڑ رہا تھا قال له موسى انك لغبي مبين موسى علیہ السلام نے اس سے کہا بے شک تم ہی صلیب ہوں گا پہلے اس سے لڑ رہا تھا اب اس سے جھگڑ تم ہی فساد کیا ہو فلما ان اراد ان يبتش بالذي هو عدو لهما پھر جب انہوں نے ارادہ کیا پکڑنے کا اس آدمی کو جو دشمن تھا ان دونوں کا یعنی ابھی بھی وہ کس کی طرف گئے اس فرعونی کی طرف، ایک فرعونی تھا دوسرا اسرائیلی تھا، تو فرعونی کی طرف بھرے جیسے ہٹائے اس سے، کالا یا موسا، اس پر وہ اسرائیلی اس نے کہا یا موسا اتریدو ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل آدمی مار دیا تھا؟ تو یہ گویا اس نے مارنا پھوڑ دیا، وہ بات عام ہو گئی، اب وہ جھگڑنے والے کو تو پتا چل گیا کہ بھائی یہ تو کل ایک آدمی جو مرا تھا وہ اس ان کے ہاتھوں مرا تھا، ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض، اور کہنے لگا کہ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہو جاؤ ظالم ملک میں، وما تریدو ان تکون من المسلمین، اور تم نہیں چاہتے کہ ہو اصلاح کرنے والے، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، اب گویا یہ بات پھیل گئی، اب وہ جھگڑا تو ادھر ادھر ہو گیا لیکن وہ بنی اسرائیل نے جا کے لگا دیا کہ بھئی یہ تو موسیٰ نے مارا ہے، وہاں فرعون پہلے ہی منتظر تھا، اب وہ اس نے کہا چلو یہ موقع آ گیا، اپنے دربار میں اس نے طے کر لیا کہ موسیٰ کو قتل کیا گیا، چنانچہ وہیں اب ایک رائے یہ کہ شمعون تھا، یہ ام اب تھا فرعون کا، فرعون کی کنیز سے بیٹا ہوا تھا، شمعون نام تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا، ایک رائے یہ کہ حسبیل تھے، حسبیل جو ہے وہ فرعون کے چچا دار بھائی تھے اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، ان کا ذکر سورہ مومن بھی آئے گا، مومن آل فرعون انہیں وہاں کہا گیا تھا، تو وہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے جب سنا کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، چنانچہ ذکر ہے وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، تو آیا ایک شخص جو ہے شہر کے پرلے کنارے سے جو ہے دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا ہے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بك لیقتلوک، اور بے شک یہ جو ملوک ہیں یہ جو درباری ہیں انہوں نے یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں قتل کر دیں، فخرج، بس جو ہے آپ یہاں سے نکل جائیں، انی لکا من الناصحین، اور بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں، فخرج منا خائفا یترقب، بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے کہ اب کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے دعا کی، قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اور کہا کہ اللہ مجھے نجات دے ظالم لوگوں سے، تو اب کیسے نکلیں، بے سواری، بے ساتھی، بے زادرہ، جیسے تھے اسی لباس میں خالی ہاتھ بغیر سواری کے سیدھا پیدل جو ہے نکل گئے وہاں سے، اب یہاں سے دوسرا دور جو ہے بلکہ آپ کے یہاں دوسرا دور یعنی مصر سے مدین جانے کا ذکر، فرمایا ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب وہ متوجہ ہوئے مدین کی طرف، اب یہ انہوں نے ایک رائے یہ کہ مومن آل فرعون نے انہیں کہا کہ آپ مدین چلے جائیں، وہ دور دراز علاقہ تھا، یا خود ہی ارادہ کیا وہی الہی کے ذریعے کہ مدین جانا چاہیے، تو اس طرف توجہ کی اور مدین کی طرف نکل کھڑے ہوئے، قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا راستہ مجھے جو ہے وہ دکھائے گا سیدھا راستہ، اب موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک طویل سفر ہے پیدل بے سر و سامان، اور وہ ساری کلفتیں اور تکلیف اور مسائل جو آئے ہوں گے اس راستے میں، اکیلا شخص بے ساز و سامان، وہ سب ایک طرف کر کے اب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ گویا وہ اب مدین پہنچ گئے، فلما ورد ماء مدین، بس جب وہ پہنچے مدین کے ایک کنویں پر، وجد علیہ امتم من الناس یسقون، تو انہوں نے پایا وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ اور وہ سب پانی پلا رہے تھے، وجد من دونہم مرأتین تذودان، اور انہوں نے دیکھا ان لوگوں کے علاوہ دو عورتوں کو کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں اور پیاسی وہ بھی بکری ہیں، وہ بار بار بھر رہی ہیں کنویں کی طرف، وہ عورتیں جو ان بچوں یا آپ کہیں وہ لڑکیاں جو ہے بکریوں کو روک رہی ہیں، کالا ما خطب کما، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا کیا وہاں پلاؤ انہیں پانی، یہ بکریاں پیاسی ہیں یہ بڑھ رہی ہیں پانی کی طرف تم روک رہی ہو، کالا تا لا نسقی حتا یصدر الرعاء، انہوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتی جب تک کہ چرواہے جو ہے یہاں سے چلے نہ جائیں، وہ ابونا شیخ کبیر، اور وجہ بھی بیان کر دی کہ ہمارے والد تو بہت بوڑھے، تو بھائی کوئی ہے نہیں، دو مہینے والد صاحب بھولے وہ بکریاں چرا نہیں سکتے، اب ہمیں چرانی ہے اور اس بھیڑ میں کون ان سے لڑ جھگڑ کے اپنی بکریوں کو پلائے، تو ہم اپنی بکریوں کو روک کر رکھتے ہیں، جب یہ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم جو ہے پلا سکیں گے، اب یہاں جو شیخ کبیر کہا گیا کہ والد بہت بوڑھے ہیں، تو ایک رائے یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، قرآن میں ان کا بھی ذکر آیا کہ وہ مدین گئے تھے اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے ماقبل، یعنی ان کا زمانہ 1500 بی سی کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے 1435 بی سی کا زمانہ ہے، تو بہت زیادہ یعنی فصل یعنی ایک لمبی عمر اگر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دی تو وہ پھر ممکن ہے کہ ایسا ہو. لیکن بہرحال بعض مفسرین اسے ڈینائی کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شعیب علیہ السلام ہوتے اور یہ ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا زلزلے کی صورت میں، تو عذاب سے پہلے کا وقت تھا تو وہ دعوت و تبلیغ کی جدوجہد میں لگے ہوئے نظر آتے، اور دوسرا اگر یہ عذاب کے بعد کا دور ہے تو عذاب سے صرف وہ لوگ بچے تھے جو اہل ایمان ہیں، اور یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اہل ایمان موجود ہوں اور نبی کی بیٹیوں کا خیال کرنے والا کوئی نہ ہو اور وہ خود نکل رہی ہوں بکریوں کو چلا کے. تو اس لیے ان مفسرین کی رائے ہے کہ بس یہ شیخ مدین ہے، شعیب علیہ السلام نہیں ہے. تو اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. فسقالہما، بس موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ آگے بڑھے بھیڑ کو چھانٹتے ہوئے اور چرواہوں کو ادھر ادھر کیا اور جو ہے ڈول کھینچ کر جو ہے بکریوں کو سیراب کر دیا، پانی پلا دیا. ثم تولى الى الظل، پھر وہ آ کر جو ہے سائے کی طرف لیٹ گئے. فقال، اور انہوں نے جو ہے اللہ کو پکارا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بہت ہی عمدہ دعا ہے. عذاب اور کریں کے ساتھ میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، محل میں پرورش کرنے والے، اور اب نوبت یہ آئی تھی کہ بے گھر تھے، بے یار و مددگار تھے، بے ساز و سامان تھے، تھکن اور بھوک میں انتہا پر تھے، بالکل اجنبی جگہ ہے، نہ گھر ہے، نہ نوکری ہے، نہ رشتے ناتے ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے. تو اس عالم میں اللہ سے دعا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرا جو بھی آپ نازل کر دیں میری طرف بھلائی میں سے تو میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں اس کا. ایسی زبردست دعا ہے کہ ہے ضرورت کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. بہرحال ہمارے استاد نے جو ہے، میں بھی نوجوان تھا جب بتایا تھا کہ بھائی شادی کے لیے بھی یہ بہت مجرد دعا ہے، تو یہ جو ہے پڑھنی چاہیے. اس کے اثرات اب دیکھیں آگے، قبولیت دعا. فجاعت ہو احداہما، بس آئی ان کے پاس ان لڑکیوں میں سے ایک، تمشی یا لستحیا، چلتی ہوئی شرم سے. تو ایک تو یہ کہ ایسی بے باک لڑکی نہیں تھی، لڑکوں کی طرح چلتی ہوئی آ رہی ہے، بلکہ اس میں شرم و حیا تھی، اور عورت کا اصل زینت جو ہے یہ شرم و حیا والی کیسے. تو جھجکتی ہوئی، شرماتی ہوئی ان دو میں سے ایک لڑکی آئی. قالت انا ابی یدعوک، اس نے کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیا کا اجرا ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو اجرت دے اس پر جو آپ نے ہماری بکریوں کو جو ہے وہ پانی پلایا. فلما جا بس تفسیر تو لکھی انہوں نے کہ بھئی انہوں نے اجرت کے لیے تو کام ہی نہیں کیا تھا، اللہ کے لیے کیا، لیکن یہاں جان پہچان کچھ نہیں تھی تو وہ راضی ہو گئے. اور رستے میں جب چل رہے تھے تو جو ہے خبر اس بچی سے کہا کہ تم پیچھے چلو میں آگے چلوں گا، اور مجھے بس پیچھے سے بتاتی رہو کہاں مڑنا ہے، دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے. اور یہ اس طرح جو ہے سفر طے ہوا، وہ گھر پر پہنچ گئے. فلما جاہو، پس جب وہ آ گئے شیخ مدین کے پاس، وقص علیہم قصص، اور انہوں نے بیان کر دیا ان سے پورا قصہ، یہیں سے سورت کا نام جو ہے سورت القصص بنا. قال لا تخف، یہ سب سن کر شیخ مدین نے کہا کہ آپ غم نہ کریں، خوف نہ کھائیں. نجوت من القوم الظالمین، بس آپ نے نجات پائی ظالم لوگوں سے. قالت احداہما، ان بچیوں میں سے ایک نے کہا، یا بت استاجرہ، اے بجان اسے جو ہے وہ ملازم رکھ لیں، انا خیر من استاجرتا لقوی امین، بے شک بہترین ملازم وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. تو سوال یہ بنتا ہے کہ انہیں کیسے پتا کہ طاقتور ہے امانت دار ہے؟ تو مفسرین نے پہلا جواب لکھا ہے کہ وہ جو ڈول چار چار مرد جو ہے وہ کھینچتے تھے، وہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے کھینچ کے پانی سے سیراب کیا، تو اندازہ ہو گیا کہ بڑا طاقت ہے. امانت کا کہاں سے پتا چلا؟ اپنی نظروں کی حفاظت سے، کہ انہوں نے جو ہے دیکھا کہ یہ بڑا پارشاہ آدمی ہے، نظروں کی بھی حفاظت ہے، اور اس لڑکی سے کہا پیچھے چلو میرے، تاکہ نظر جو ہے وہ محفوظ رہے، وہ وہاں سے بتاتی رہو کہ کہاں جانا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین نہایت ذہین لوگ گزرے تاریخ میں. ایک وہ عزیز مصر، جس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا خیال رکھنا، شاید ہمیں ان سے فائدہ، اور دوسری یہ بچی جس نے پہچان لیا کہ یہ بہترین ملازم بن سکتے ہیں، اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نام لیا. تو قال انی اريد، اس پر شیخ مدین نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، ان کے حق احدب نتی کہ میں نکاح کر دوں آپ کا اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے.
تو اس سے بہرحال یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات کیسے طے کرنے چاہیے، مردوں کو خواتین کو، ہمارا تو خواتین ہی طے کرتی ہیں، مرد بیٹھا کونے میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بتاتی ہیں یہ کرو یہ کرو، اس واقعے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ مردوں کو طے کرنے چاہیے، اور دوسرا یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ والد صاحب نے اپنی بیٹی کی خواہش کو پہچان لیا، وہاں اس نے کہا بھائی باہر میں جاتے ہیں اجرت دیکھ کر ایک طرف کہتے، لیکن اس بچی نے اظہار کیا کہ نہیں یہ بہترین ملازم بن سکتے ہیں، اور دو کوالٹیز بھی بتا دیں، تو بچوں کو بھی اظہار کر دینا چاہیے اگر وہ چاہتے ہو کسی کو، تو والد صاحب سے اظہار کریں گے تو انشاءاللہ کام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا جو یہاں پر پتا چل رہا ہے. تو شیخ مدین نے انہوں نے فوراً یہ چوائس رکھ دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت کیا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی ایک شرط لگائی، کہا کہ میں ان دو بچیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کر دیتا ہوں. الان تاجرانی سمانیہ حجج، اگر آپ 8 سال میرے یہاں ملازمت کریں، فین اتمنت عشرا، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں، فمن عندک، تو پھر آپ کی طرف سے، یعنی میں آپ کو کوئی زبردستی نہیں کہہ رہا، یعنی اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں 8 سال یہی رہیں گے اور میرے یہاں ملازمت کریں گے تو پھر ایک بچی سے شادی. وما اريد ان اشق عليك، میں نہیں چاہتا آپ پر کوئی سختی کروں، ستجدونی ان شاء اللہ من الصالحین، اور آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو بڑے نیک لوگوں میں سے. قال ذلك بيني وبينك، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ میرے آپ کے درمیان طے ہو جاتا ہے. ایما الاجلین قضیت، اب جون سی مدت بھی میں پوری کر لوں، فلا عدوان علی، تو نہیں ہوگی مجھ پر کوئی زیادتی، والله على ما نقول وکیل، اور اللہ ہی اس بات پر جو ہم کر رہے ہیں گواہ ہے. تو گویا یہ بات طے ہو گئی. مستدرک حاکم میں روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی، تو انہوں نے جواب دیا جو زیادہ مکمل اور پوری تھی، جو ان کے سسر کو زیادہ پسند تھی، یعنی 10 سال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رکے. اب گویا 10 سال مکمل ہو گئے، درمیان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اب وہ 10 سال گزر گئے، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر صاحب سے اجازت لی. اکثر لوگوں کا ویسے جو ہے مفسرین کا خیال یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اس کے علامہ اقبال نے بڑا عمدہ ایک شعر کہا ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے مؤثر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. شبانی کہتے ہیں بکریاں چلانا اور کلیمی اللہ سے ہم کلام ہونا، لیکن وہ علامہ اقبال نے کہا شعیب اگر مل جائے نا کوئی تو پھر جو ہے بکریاں چلاتے چلاتے اللہ سے ملاقات کا موقع دے گا. تو فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے مدت، یعنی 10 سال ہو گئے، تو وسارا بے اہلہ، تو وہ لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، آنسا من جانب طور نارا، تو دیکھیے انہوں نے ایک طرف طور کے آگ، قال لاہلہم کسو، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو. ایک رائے یہ کہ بیوی اور 2 بچے تھے، انہیں چھوڑا کہ بھئی یہاں رکو، تورات کے مطابق انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں لے آؤں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر، کچھ لوگ بھی ہوں گے ظاہر ہم سے کچھ معلوم کر لیں گے رستہ، اور جذبت من النار، یا لے آؤں کوئی چنگاری کوئی انگارا آگ سے، لعلکم تشتلون، تاکہ تم بھی جو ہے وہ سیکھ لو اس سے. آگے شرط پہ ہم کلامی ہیں، گئے تو آگ لینے تھے اور وہاں کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں معجزات عطا فرما دیے. فلما آتا، پس جب وہ وہاں آ گئے، نودیا من شاطئ الوادی الایمن، تو ندا ہوئی وادی کے دانے کنارے سے، فل بقعت المبارکۃ من الشجرۃ، یعنی ایک برکت والے مقام درخت سے، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب، وانا القی عصا، اور کہا کہ ڈال دیجیے اپنا یہ عصا لاٹھی، فلما رآہا تہتزو، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اسے حرکت کرتے ہوئے، کانہا جان، گویا کہ وہ ایک پتلا پھرتیلا سانپ ہو، ولا مدبرا ولا یعقب، تو پیٹ پھیر لی انہوں نے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا، یا موسیٰ اقبل، تو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ آگے آئیے، ولا تخف، اور خوف نہ کھائیے، انکا من الامنین، بے شک آپ پوری طرح امن میں. اس لوک یادا کا کی جائے بک، پس ڈالیے اپنا ہاتھ گرے باغ میں، تخرج بیضاء من غیر سو، اور بس وہ نکل آئے گا بالکل چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کی، وزم ملائی کا جناحک من الرحم، اور ملائی اپنے بازوں کو اپنے جسم کے ساتھ جب آپ خوف محسوس کریں اس طرح سے. فرمایا فذالک برہانانی من ربک، یہ کس لیے؟ تاکہ آپ کا ڈر جاتا رہے اگر آپ خوف زدہ ہو. پھر کہا کہ اب لے کر جائیے دونوں معجزات اپنے رب کی طرف سے الی فرعون و ملائی فرعون کے درباریوں کی طرف, انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ جو ہے وہ نافرمان لوگ ہیں. اب آگے جب یہ حکم آ گیا, معجزات مل گئے, اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ فرعون کے پاس سیدھا جائے جو کہ وائٹ کرنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو خاموشی سے باقی زندگی مصر میں گزارنا چاہتے تھے. چنانچہ کچھ درخواستیں انہوں نے کی. پہلی درخواست آ رہی ہے, قال ربی انی قتلت منہم نفسا, کہنے لگے میرے رب بے شک میں نے ان کے ایک شخص کو قتل کیا, فاخاف ان یقتلون, بس مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. واقعی ہارون, اور پھر دوسری درخواست, اور میرا بھائی جو ہارون ہے وہ افصح منی لسانا, وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے جو ہے بولنے میں. فارسلہ معیا, بس اسے بھیج دیجئے میرے ہمراہ, رد عین یصدقونی, یعنی مدد کے طور پر کہ وہ میری تصدیق کرے, انی اخاف ان یکذبون, بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ آل فرعون مجھے جھٹلا دیں گے. قبولیت درخواست آ رہی ہے. قالا سنشدو عضدک باخی, فرمایا کہ ہم قوی کر دیں گے آپ کے بازو کو آپ کے بھائی سے, ونجعل لکما سلطانا, اور ہم دیں گے تم دونوں کو غلبہ, فلا یصلون الیکما, پس نہیں پہنچ سکیں گے تمہاری طرف یعنی یہ دشمن, بے آیاتنا, اور فرمایا کہ یہ ہماری معجزات کی وجہ سے, انتما ومن اتبعکما الغالبون, اور بے شک تم دونوں اور تمہاری تباہ کرنے والے ہی غالب رہیں گے. اب آل فرعون کے اعتراضات ان معجزات کے حوالے سے, فلما جاءهم موسى بآياتنا بينا, تو بہرحال یہ معجزات لے کر موسیٰ علیہ السلام سیدھے مصر پہنچے, اپنے گھر گئے, وہاں والدہ سے ملاقات ہو گئی, بھائی جو بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام ان سے بھی ملاقات ہو گئی, اب وہ ان کے ساتھ ہو گئے, اللہ نے انہیں بھی نبی بنا دیا, اب دونوں بھائی گئے ہیں. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينا, پھر جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے واضح معجزات لے کر, قالوا ما هذا الا سحر مفترى, تو آل فرعون کہنے لگے یہ نہیں ہے مگر جادو بالکل جو ہے گھڑا ہوا, وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین, اور یہ جو تم سنا رہے ہو تو ہم نے اپنے آبا اجداد سے سنا ہی نہیں, توحید کی بات کر رہے ہو, اللہ ایک ہے, ہم تو یہ بتوں کی عبادت کب سے کرتے آ رہے ہیں. آگے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, وقال موسیٰ ربی آدم بمن جاء بالہدى من عندی, کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو لے کر آیا ہے ہدایت اس کی طرف سے, ومن تکون له عاقبت الدار, اور اس کو جس کے لیے آخرت کا گھر, انہ لا یفلح الظالمون, بے شک فلا نہیں پاتے ظالم لوگ. اس پر فرعون کی عیاری, وقال فرعون, اور فرعون کہنے لگا, یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری, اے میرے درباریوں میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی اور رب کو, میں ہی بس تمہارا رب, کیا بات کر رہے ہیں موسیٰ, میرے علاوہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے. ساتھ ہی اس نے دیکھیں کیا جو ہے یہاں معاملہ کیا, یہ سارے حکمران اسی طرح عوام کو لگاتے ہیں. فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ, اور کہنے لگا کہ ذرا آگ بھڑکاؤ میرے لیے ہے حامان مٹی کی اونٹوں پر, فَجْعَلْ لِي سَرْحًا, اور بناؤ میرے لیے ایک محل, لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى, تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو, وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور بے شک میں تو خیال کرتا ہوں یہ جھوٹوں میں سے. تو اب آپ دیکھیں وہ اینٹیں کب بنیں گی اور وہ محل اتنا اونچا کہ آسمان تک چڑھ کر فرعون ویریفائی کرے گا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, دیکھو میں نے اب دیکھ لیا. سب ڈرامے ہیں, یہی سارے حکمران کرتے ہیں, عوام جب تھوڑا بہت ان میں شعور بیدار ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزوں میں لگا دیتے ہیں. اب نہ وہ کبھی محل بننا تھا نہ جا کے وہ فرعون نے ویریفائی کرنا تھا, یہ ایک طرح سے ڈینائی کرنے کا انداز ہے. علامہ اقبال کہتے خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر, پھر سنا دیتی ہے اسے حکمران کی ساحری, یہ میرے ساحر حکمران ہوتے. تو ساتھ ہی اس نے کہا میں تو خیال کرتا ہوں ہے ہی جھوٹا ہے. آگے بیان میں جا رہا ہے, واستکبر ہوا وجنودہم فی الارض بغیر الحق, بس تکبر کیا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ملک میں نہا, وظنوا انہم الینا لا یرجعون, اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ہماری طرف واپس نہیں لائے جائیں. ایسوں کا انجام کیا ہوتا ہے, فاخذناہ وجنودہ, بس ہم نے پکڑ لیا اسے اور اس کے لشکروں کو, فتوزناہم فی الیم, اور ہم نے پھینک دیا انہیں سمندر میں, فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, بس دیکھیے کیسا ہوا انجام ظالموں کا,
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے بنا دیا، ہم نے بنایا ان کو سرغنا جو بلاتے ہیں جہنم کی طرف، دنیا میں بھی اپنی قوم کو جو ہے وہ عذاب بھی لے گئے اور آخرت کے دن بھی یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور قیامت کے دن جو ہے ان کو مدد نہیں دی جائے گی. آل فرعون کا انجام دار ہے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت، لعنت کہتے ہیں رحمت سے محرومی کو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور روز قیامت بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. اب یہاں تیسرا دور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور بے شک ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا تھا پہلی قوموں کو، پہلی قومیں جو ان سے پہلے گزری، قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، ثمود، قوم لوط وغیرہ. بصائر للناس، اب فضائل آ رہے تورات کے، نمبر ایک وہ دلائل بصیرت رکھنے والی تھی لوگوں کے لیے، نمبر دو وہدن اور وہ ہدایت کا ذریعہ تھی، نمبر تین ورحمہ اور وہ رحمت تھی، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اس بات رسالت محمدی اور اس پر تین دلائل. وما کنت بجانب الغربی، اے نبی آپ تو اس طور کی مغربی جانب نہیں تھے. اس قضینا الی موسی الامر، جبکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا موسی علیہ السلام کے لیے اس بات کا یعنی رسالت کا. وما کنت من الشاہدین، اور آپ اس موقع پر وہاں موجود لوگوں میں نہیں تھے. ولکن انشانا قرونا فتاول علیہم العمر، لیکن ہم نے پیدا کی تھی کئی امتیں، بس زیادہ ہو گئی ان پر عمریں. اور دوسری دلیل آ رہی ہے وما کنت صابیا فی اہل مدین، اور نہ آپ رہنے والے تھے اہل مدین میں. تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ پڑھ کر سناتے تھے ان کو ہماری آیتیں. ولکن کنا مرسلین، لیکن ہم نے تو بھیجا تھا آپ کو رسول بنا کر. اور تیسری دلیل آ رہی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یعنی ایک دلیل تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ سب کچھ دیا گیا آپ تو وہاں نہیں تھے، آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا؟ یہ اللہ نے آپ کو بتایا. اسی طرح اہل مدین میں بھی آپ نہیں تھے، تو یہ مدین کی پوری کہانی ان کی کہ وہ کیسے وہاں پہنچے، کیا ہوا، یہ آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ آپ تو وہاں فزیکلی نہیں تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو الہام کیا ہے، وحی کے ذریعے بتایا. تو آپ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب آپ کو؟ کیونکہ آپ اس کے رسول ہیں. تو اس بات رسالت کی اب تیسری دلیل. وما کنت بجانب الطور، اے نبی آپ نہیں تھے طور کے کنارے پر. اذ نادینا، جبکہ ہم نے ندا دی تھی. ولکن رحمتا من ربک، اور لیکن یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی. لتنذر قوما، کیا آپ ڈرائیں ان لوگوں کو. ما آتاہم من نذیر من قبلک، جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. آگے اتمام حجت. ولولا ان تصیبہم، اور اگر نہ ہوتی انہیں جو ہے پہنچنے والی مصیبت، ہوں یعنی کوئی مصیبت. بما قدمت ایدیہم، یعنی ان کے جرموں کی وجہ سے جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے. فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف کوئی رسول. فنتبع آیاتک، کہ ہم پیروی کرتے آپ کی آیتوں کی. ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ہیں مومنوں میں سے. اب آگے مشرکین مکہ کے چند اعتراضات آ رہے ہیں، اور وہ منکرین رسالت کے اعتراضات اور ساتھ ہی ان کا جواب، اور یہ ایمان کیوں نہیں لائے اس کے جو ہے وہ دلائل خمسہ بھی آ رہے ہیں، جو موانے تھے ایمان نہ لانے کے پانچ وجوہات ان کا ذکر. پہلی وجہ آ رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزے کیوں نہیں آپ کو دیے گئے، اور اسی طرح جو ہے کوئی ایک دم سے کتاب کیوں نہیں دی گئی، جیسے انہیں تو لکھی ہوئی کتاب دی گئی تھی. تو فرمایا فلما جاءہم الحق من عندنا، جب آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے. قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو کہنے لگے کیوں نہیں رسول کو دیا گیا وہی کچھ جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا وہ انکار نہیں کر چکے ان معجزات کا جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے؟ اتنے ہی فرما بردار تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے ان کا ایمان لے آتے، ان کا تو انہوں نے پہلے بھی انکار کیا تھا. تو فرمایا قالوا سحرانی تظاہرا، اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کی پشپنائی کے لیے. تب یہاں سحران سے مراد جو ہے وہ قرآن اور تورات جو ہے لی گئی ہے. وقالوا انا بکل کافرون، اور ہم تو ان دونوں ہی کے منکر ہیں. قل فاتو بکتاب من عند اللہ, اے نبی کہہ دیجئے بس لے آؤ کوئی اور کتاب اللہ کے یہاں سے. ہوا احدا منہما, اگر وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں کے مقابلے میں. اتبعہو ان کنتم صادقین, اب میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو. اللہ کا کوئی اور قرآن سے بڑھ کر ہدایت والی کتاب دیتا ہے تو اللہ کے رسول سے بارے میں اس کی پیروی کرنے کو لیے تیار ہوں اگر تم اتنے ہی سچے ہو. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, پھر اگر وہ جواب نہ دے سکے نبی آپ کو. فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, تو آپ جان لیجئے کہ وہ پیروی کریں اپنے خواہشات کی. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ, اور کون زیادہ گمراہ اس سے جو پیروی کرے اپنی خواہش کی. بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ, بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالموں. وَلَقَدْ بَسَّنَّا لَهُمُ الْقَوْلَ, اور بے شک ہم لگاتار بھیجتے رہے ان کے لیے حکم. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. آگے نو مسلم عیسائیوں کا اہل مکہ سے مکالمہ بیان ہو رہا ہے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ, اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی تھی کتاب یعنی تورات اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے. ہم بِهِ يُؤْمِنُونَ, وہی اس قرآن کا ایمان لاتے ہیں. جیسے عبداللہ بن سلام جیسے جو پہلے یہودی عالم تھے, پھر جب قرآن انہوں نے سنا تو وہ اسلام لائے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, اور جب یہ قرآن پڑھا پڑھ سنایا جاتا ہے انہیں. قَالُوا آمَنَّا بِهِ, تو وہ کہتا ہے ایمان لیا اس پر. اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا, بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ, ہم تو اس سے پہلے ہی اللہ کے فرما بردار تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, کہ تین اشخاص ایسے ہیں جنہیں دوہرا اجر دیا جائے گا. اس میں آپ نے فرمایا وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے نبی پر ایمان رکھتے تھے, اب جو ہے وہ مجھ پر ایمان لے آئے. تو یہاں پر بھی اب یہ نیک اہل کتاب کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اللہ کے فرما بردار تھے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین, اور یہی لوگ ہیں جنہیں دیا جائے گا ان کا اجر دو مرتبہ یعنی دگنا اجر ملے گا. ایسے نو مسلموں کے اوصاف آ رہے ہیں, تقریباً پانچ اوصاف گنائے جا رہے ہیں. نمبر ایک, اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا, اور ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں دیا جائے گا ان کا اجر دو مرتبہ بسبب ان کے صبر کرنے کے. نمبر دو, ویدرعون بالحسنات السیئہ, اب وہ دور کرتے ہیں نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں. تو یہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی. آپ نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے چہرے سے پیر سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتا ہے. تو یہ کثرت سے نیکیاں کرنی چاہیے, نیکیاں برائیوں کے ازالے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. نمبر تین, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. نمبر چار, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, جب وہ لغو بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں. نمبر پانچ, وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اب وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے. سلام علیکم, تم پر سلام ہو. لا نبتغی الجاہلین, ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے. تو اپنا دوسروں کا وقت برباد نہیں کرتے. آگے بیان آ رہا ہے کہ ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں. اس میں بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ابو طالب کا ذکر فرمایا کہ موت کے وقت آپ کی شدید خواہش تھی کہ ابو طالب کلمہ پڑھنے, آپ نے یہاں تک کہا کہ میری کان میں پڑھ لیجیے, کیونکہ انہوں نے عرب کی ضعیف خواتین وہاں موجود تھی کہ کہا کہ یہ کیا کہیں گی کہ میں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, بس اللہ ہی ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت پر رہنے والوں کو. آگے ان کا دوسرا اعتراض, اس کا جواب. وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ, اور وہ کہتے ہیں اگر ہم پیروی کریں اس ہدایت کی اسلام کی آپ کے ساتھ. نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا, تو ہم اچک لیے جائیں گے زمین سے. یعنی یہ اب معیشت کا رونا کہ یہ سارے عرب جو بڑے بڑے تاجر ہیں تو ہمارے مخالف ہو جائیں. آج ہمارے اونٹوں کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا, ہم نے اسلام قبول کر لیا, بتوں کو نکال باہر کیا تو یہ ہمارے قافلے لوٹنے شروع ہو جائیں. تو یہ خوف کا انہوں نے اظہار کیا. اولم مکن لہم حرم, کیا نہیں جگہ دی ہم نے ان کو پرامن حرم میں. حرمن آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا, جس کی طرف چلے آتے ہیں پھل جو ہے وہ ہر قسم کے بطور رزق کے. من لدنا یعنی ہماری جانب سے بلا کن اکثر ہم لا یعلم، لیکن میں سے اکثر نہیں جانتے، یعنی انہیں کہا جا رہا ہے جو اللہ آج تمہیں کھلا رہا ہے اس بیابان میں، اللہ نے تمہیں امن بھی دیا اور سارے علاقے سے پھل اور میوے وہ چلے چلے آ رہے ہوتے ہیں تمہارے پاس. اب ان کا تیسرا جو ہے وہ آپ کے اعتراض اور اس کا جواب، وکم اہلکنا من قریا، اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے اس سے پہلے بستیاں، بطرت معیشتا، جنہیں جو بڑے اعتراض کرتے تھے اپنی خوشحالی پر، فتل کا مساکن، پسا بھی ان کے گھر ہیں، لم تسکم من بعدہم الا قلیل، پس نہیں ہوا بات رہ سکے ان میں مگر تھوڑے ہی عرصے، بکنا نحن الوارثین، اور ہم ہی ان کے وارث ہیں، نافرمان قومیں جو تباہ کر دی جاتی ہیں ان کا مال متاع جائیداد مکان وہ سب پیچھے پڑے رہ جاتے ہیں. وما کانا ربک مہلک القرا، اور نہیں آپ کا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتی یبعث فی امھا رسولا، یہاں تک کہ وہ بھیجتا ان کی ایک جو ہے بڑی بستی میں ایک رسول، یتلو علیہم آیاتنا، اب وہ پڑھ سناتے ان کو ہماری آیات. وما کنا مہلک القرا، اور ہم نہیں ہیں کہ ہلاک کرتے بستی والوں کو، الا واہلھا ظالمون، مگر اس صورت میں کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوتے. اور مزید ان کا اعتراض، اس کا جواب، وما اوتیتم من شیء، اور جو بھی تمہیں دی گئی ہے کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا، یہ دنیا کی زندگی کا مال و متاع اس کی سجدج ہے، وما عند اللہ خیر ہوا آپ کا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. فلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آگے مومن بمقابلہ مشرق فرمایا، افما وعدناہ وعدا حسنا، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا تھا اچھا وعدہ، فہوا لاقیہ، پھر وہ اسے ملنے والا بھی ہے. ایک مومن سے اللہ کا وعدہ یہ کہ آج جو ہے وہ اللہ کی مانو، کل تمہیں جنت اس کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملیں گی. تو گویا ایک وہ شخص ہے جس سے اللہ نے وعدہ کیا، اس سے وعدے کے مطابق وہ اجر و ثواب ملنے والا بھی ہے. کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کا مال و متاع دیا؟ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، وہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو ایک کو آج بھی دنیا میں تھوڑا کچھ کر گیا، وہ کہاں اس کے مقابل ہو سکتا ہے جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہنے والی اور انتہائی عمدہ نعمتیں مل گئی؟ تو تم کیا کمپیرزن ہے تمہارا گویا کہا جا رہا ہے. آگے مشرکوں کو سے استفسار باری تعالیٰ کا ذکر، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن وہ اللہ انہیں پکارے گا ان مشرکوں کو اور فرمائے گا، کہاں ہیں وہ میرے من گھڑت تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جن پر تمہیں بڑا زعم تھا. مشرکین کا جواب، قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، کہیں گے وہ لوگ جن پر ثابت ہو چکا ہوگا اللہ کے عذاب کا حکم، ربنا ہا اولائی الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہی ہے جن کو یعنی جن کو ہم نے بہکایا تھا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں بہکایا تھا کیونکہ ہم خود بہکے ہوئے تھے، تبرعنا الیک، ہم اعلان بیزاری کرتے ہیں تیری جناب میں، ما کانوا ایانا یعبدون، یعنی وہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے. تو یہ تو انہیں پوچھ رہے تھے، لیکن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا، ان کی مورتیاں بنا کے انہیں سجدے کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، کل قیامت کے دن وہ بالکل ناراض ہو جائیں گے، اعلان برات کریں گے ان مشرکین سے اور کہیں گے یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے، یعنی یہ تو شیطان کی بات مانتے تھے جو یہ کرتے تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم، اور حکم ہوگا کہ پکارا اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پس وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، پس جنہیں وہ اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے وہ ان کی پکار کا جواب تک نہیں دیں گے انہیں، وراب العذاب، اور وہ مشرک دیکھ لیں گے عذاب کو، لو انہم کانو یحتدون، وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہوتے. تو باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو جن سے امیدیں تھی کہ یہ وہاں سفارش کریں گے الٹا مخالف ہو کر کھڑے ہوئے. آگے منکرین سے استفسار باری تعالیٰ ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ اللہ ان مشرکوں کو پکارے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور فرمائے گا کہ کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، تو سجائی نہیں دے گی انہیں وہ باتیں اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، بس وہ آپس میں نہ ہی ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر سکیں.
صرف خاموش رہ سکیں گے اور جواب بھی نہیں دے سکیں گے کہ وہ کیا ہے کہ یعنی جنہیں تم پکارتے تھے آج کیا ہے ان کی حیثیت. آگے شرائط کامیابی بیان ہو رہے ہیں. فاما من تابا و آمنا و عملا صالحا, لیکن جس کسی نے توبہ کی نمبر ایک, اور نمبر دو ایمان لایا, اور نمبر تین اور نیک اعمال کیے, فعسى یکون من المفلحین, تو امید ہے کہ وہ ہوگا کامیاب لوگوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, اپنی نافرمانی اور غفلت کی زندگی سے توبہ کریں, حقیقی ایمان لے کر آئیں اور عمل صالح کریں. یہی طریقہ ہے آخرت میں کامیابی کا. آگے مذمت شرک کے بعد اب بیان توحید آ رہا ہے. پہلے کمال تخلیق باری تعالیٰ, یہ بھی عقلی دلائل ہیں توحید کے اعتبار سے. تو فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, اور آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, وَيَخْتَارُ, اور وہ جسے منتخب کر لیتا ہے یعنی رسولوں میں سے, مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ, اور اسی کے پاس ہے سارا اختیار, کوئی جو ہے یہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور اختیار نہیں رکھتا. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون, پاک ہے بہت ہی بلند و بہتر ہے اس شرک سے جو وہ ٹھہراتے ہیں. آگے کمال علم باری تعالی, وربو کا یعلم ما تکن صدور ہوں, اور آپ کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کفار چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں, یعنی اسلام اور مسلمانوں اور رسول کی دشمنی. وما یعلنون, اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں منہ پر جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں, لیکن دلوں کی دشمنی جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, ان سب دلائل کا نتیجہ کیا ہے کہ وہی اللہ ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ, اور اسی کی تعریف ہے پہلے میں بھی یعنی دنیا میں بھی اور بعد میں بھی یعنی آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ, اور اسی کا حکم ہے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. گویا یہ دینی تعلیمات کا خلاصہ یہاں دوہرا دیا گیا. اب دلیل عقلی اعترافی توحید کے حوالے سے اور سرچنگ کوشچنز آپ کہنے. فرمایا قل ارائیتم, اے نبی کہیے ذرا دیکھو تو, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا, اگر اللہ تاریخ کر دے تم پر رات ہمیشہ کے لیے, الی یوم القیامہ قیامت تک کے لیے, من الہم غیر اللہ, تو کون ہے معبود اللہ کے سوا, یاتیکم بضیاء, جو لا دے تمہیں روشنی, افلا تسمعون, کیا تم سنتے نہیں. قل ارائیتم, اے نبی ان سے پوچھئے ذرا دیکھو تو, ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ, اگر اللہ تاری کر دے تم پر دن ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے, من الہ غیر اللہ, تو کون ہے معبود اللہ کے سوا, یاتیکم بلیل تسکنون فی, جو لا دے تمہیں رات جس میں تم سکون سے رہ سکو, افلا تبصرون, تو کیا تم دیکھتے نہیں, ومن رحمتہ, اور یہ جو رات اور دن کا نظام ہے کہا جا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت میں سے, جعل لکم اللیل والنہار, اس نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن, لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ, تاکہ رات میں تم آرام کرو اور دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو, ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم اس سارے نظام کا اس کا شکر ادا کرو. ذرا آپ دیکھیں اللہ یہ سورج ہی نہ نکالے ہمیشہ کے لیے رات جاری ہو جائے, تو کون ہے ایسا سائنسدان اور کون ایسا بہمت ہے اللہ کے علاوہ جو وہ دن جیسی نعمت دے سکے, اور اگر اللہ دن ہی تاریخ کر دے اور رات ہی نہ آئے تو کون ہے جو پھر رات لا سکے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے یہ نظام ہمیں دیا ہے دن رات کا, جس پر ہماری پوری گاڑی چل رہی ہے. علیحدہ بات ہے جب ہم دینی تعلیمات سے پیٹ پھیرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ سارا ٹائم ٹیبل آؤٹ ہو جاتا ہے. اب اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے, ہم راتوں کو جاگتے ہیں, اور دن کام کے لیے بنایا رات دنوں کو سوتے ہیں, تو پورا نظام گرم ہو جاتا ہے. ورنہ ایک بایولوجیکل کلاک ہے جو ہمارے اندر موجود ہے, اگر ہم فجر سے پہلے اٹھے تو ساری چیز بالکل صحیح صحیح چلے وقت پر. اب یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے قبض کا کہ فارغ نہیں ہوتے, کیونکہ وہ اس وقت کو نکالتے تھے جو وقت اللہ نے بنایا فراغت کا, صبح کا وقت ہے. تو جب دوپہر میں آدمی کوشش کرے گا رات میں کرے گا تو فراغت بھی نہیں ہوگی, اب وقت پر اٹھے گا تو ساری چیزیں جو ہے الائن ہوتی. جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے ویسے ہی سیریٹونن جو ہے وہ بلڈ میں انکریز کرتا ہے, اس کی وجہ سے آدمی آرام کی طرف جاتا ہے اور نیند کی طرف جاتا ہے, ورنہ روشنی میں سیریٹونن لیک ہو جاتا ہے. اس لیے دن میں جو سوتے ہیں لوگ تو وہی دروازے کھڑکیاں لائٹیں بند کرتے ہیں, پھر کچھ لائٹ آئے پھر کچھ نیند آ رہا ہے. تو اصل میں اللہ نے ایک فطرت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا, اسی فطرت پر ہم رہیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں بنی رہے گی, اور اس سے ٹکرائیں گے اور اس کے خلاف کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں. تو وہ طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے جائیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق لایا جائے. اس کے آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام دین فطرت،
تو اللہ ہمیں اس فطرت پر جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رکوع کی آخری آیت فرمایا یوم ینادیہم، اور جس دن وہ اللہ پکارے گا ان مشرکوں کو، فیقول این شرکائی، اور پوچھے گا کہ کہاں ہے وہ میرے شریک، الذین کنتم تزعمون، کہ جن پر تم زعم کیا کرتے تھے، ونزعنا من کل امت شہیدا، اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، فقلنا ہاتوا برہانکم، اور پھر ہم حکم دیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل، فعلموا ان الحق للہ، پس وہ مشرکین جان لیں گے کہ معبودیت کا حق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ کھو جائیں گے ان سے وہ ساری باتیں جو وہ افترا کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کتنی دفعہ دوہرا دوہرا کر یہ دلائل آ رہے ہیں کہ توحید کی طرف آنا اور جو اللہ کے احکامات کو ماننا، وہ قومیں جو ایسا نہیں کرتی اور ٹکراتی ہیں تو وہ دنیا اور آخرت